کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ، بلکہ ایسا سلسلہ جس میں علماء کرام کی، مفتیان کرام کی ہمیں زیارت کا موقع بھی ملتا ہے، میری مراد دارالافتاء اہل سنت سے ہے۔ آج ہم حاضر ہیں دارالافتاء اہل سنت کا ایک ایسا شاندار سلسلہ لے کر کے۔ اس سلسلے میں بہت ساری پرانی یادیں بھی تازہ ہوں گی۔ جب سے مدری چینل بنا، جب سے مدری چینل اسٹارٹ ہوا، جب سے یہ سلسلہ انہیں دنوں سے اسٹارٹ ہوا، اور آج الحمدللہ اس کے 2000 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، 2000واں سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام بھی ہمارے درمیان ہیں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران عطاری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بہت کچھ پرانی باتیں بھی کریں گے، یہ سلسلہ اسٹارٹ کیسے ہوا، اس کا خیال کیسے آیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ یقیناً اس سفر میں بہت سارے دلچسپ واقعات بھی ہوں گے، بہت ساری مشکلات بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ جو مفتیان کرام یہ پروگرام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ مزید مفتیان کرام نے ہمیں جوائن بھی کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو لے کر آگے چلیں، پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دارالافتاء اہل سنت جو دعوت اسلامی کا ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے، یہ چلتا کیسے ہے، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس کی کچھ انٹروڈکشن ہے، ایک چھوٹا سا ویڈیو پیکج ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے زیر انتظام شرعی احکامات پر رہنمائی دینے کا ایک فعال ادارہ ہے۔ دارالافتاء اہل سنت میں شرعی رہنمائی کا عمل ہر ممکن طریقے سے جاری رہتا ہے۔ لوگ بالمشافہ آ کر اپنے روزمرہ کے دینی مسائل، خصوصی طور پر پیش آنے والے معاملات، تنازعات، وراثت، نکاح و طلاق، الغرض، ہر شعبہ زندگی سے متعلق دینی مسائل پیش کرتے اور مفتیان کرام کی جانب سے ان کا حل پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ ملک بھر میں اس وقت دارالافتاء اہل سنت کے کل 17 مراکز موجود ہیں۔ دور دراز مقامات، دوسرے شہر یا بیرون ملک رہنے والے اسلامی بھائی اور بہنیں خطوط کے ذریعے بھی مختلف مسائل اور دینی الجھنوں سے متعلق درست معلومات کے حصول کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے جید مفتیان سے ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں کی سہولت کے لیے مقامی اور انٹرنیشنل فون نمبرز کے ذریعے بھی شرعی رہنمائی کا سلسلہ مقررہ اوقات میں جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے تمام مراکز میں علماء کرام، نائب مفتی صاحبان اور مفتیان عظام اصلاح امت کے جذبے کے تحت شرعی رہنمائی کے کام میں مصروف عمل ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام دنیا بھر سے پوچھے جانے والے سالانہ تقریباً 1,00,000 سے زائد سوالات کے شریعت کے مطابق جوابات دیتے ہیں۔
الحمدللہ عزوجل، پورے پاکستان کے کئی شہروں کے اندر الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت قائم ہے، جہاں پر حاضرین حاضر ہو کر بھی سوالات لیتے ہیں، سائلین کو سوالات فزیکلی بھی دیے جاتے ہیں، ٹیلی فون کال پہ بھی دیے جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی دیے جاتے ہیں، ای میل پہ بھی دیے جاتے ہیں۔ ان تمام سروسز کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ میرے ساتھ شفیق بھائی بھی موجود ہیں، مفتی شفیق صاحب اس سلسلے کو اب ہوسٹ کرتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ 2008 نومبر میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور 2008 میں ہی مدنی چینل کا بھی آغاز ہوا، اور ماشاءاللہ ان تمام سلسلوں کے آغاز میں، ان تمام سلسلوں کے سٹارٹ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران عطاری صاحب کا بڑا کردار رہا۔ بھائی صاحب، یہ دارالافتاء اہل سنت سلسلے کا نام اور پھر اس کو سٹارٹ کرنا، اور آپ ہی نے اس کو ہوسٹ کیا، کچھ بتائیں اس بارے میں۔
نام کا تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں، کیونکہ پہلے سے دارالافتاء اہل سنت چل ہی رہے تھے۔
ٹھیک ہے،
اس کا نام بھی دارالافتاء اہل سنت تھا، تو چونکہ یہ نام دعوت اسلامی کی طرف سے ایک نام تھا ہی، اور نام وہی تھا جو کام تھا، تو پھر اور عوام اس کو اس نام سے پہچانتی بھی تھی کہ یہ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، تو اسی نام سے الحمدللہ اس کا آغاز کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو مدنی چینل آن کرنے کی جو بیسک مقاصد تھے، ان مقاصد میں امت کی شرعی رہنمائی، یہ تو ڈیفینیٹ تھا ہی، اس کے لیے بھی دارالافتاء اہل سنت کا پروگرام بھی لائیو کیا جانا چاہیے، یہ الحمدللہ ہم نے
شروع میں تو یہ ریکارڈڈ تھا غالباً، جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا
یہ ریکارڈ ہی ہوا ہوگا غالباً،
یہ
ریکارڈ ہی ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ہم سمجھیں کہ چند ماہ، شاید دو چار چند ہی ماہ ہوئے ہوں گے مدنی چینل آن ہوا تھا، تو چند ماہ میں مفتی فضیل صاحب سے بات کی تھی، یہ وقت ہے، تو پھر وہ مفتی فضیل صاحب آج بھی وقت ان سے لینا ہو تو یہ میڈیا پر آنے میں یہ جھجکتے ہیں، یعنی ان کی ایک اپنی ریزرویشنز ہے میڈیا کے تعلق سے، تو اس وقت بھی یہ تھوڑا سا تھا، تو میں کہا آپ تو کرے گا کون، میں کہا سوال میں کروں گا، آپ بیٹھے تو صحیح، تو مجھے بھی کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس تو تھا نہیں
جی،
اور یہ نیچے جو ابھی چھوٹا سا نا فیضان عطار اسٹوڈیو
جی جی
بینچز پہ وہ بھی بن رہا تھا
صحیح،
ابھی وہ بنا نہیں تھا صحیح،
ٹھیک
بن رہا تھا، پھر اس کے کونے میں ہم نے ایک چھوٹا سا بینچ لگایا تھا، اور کہہ سکتے با مشکل ہم دونوں بیٹھے تھے،
اچھا
با مشکل ہم دونوں بیٹھے تھے، اور پھر وہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو یوں الحمدللہ شروع
ہم انشاءاللہ کچھ دیر بعد ناظرین آپ کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے کہ نومبر 2008 یعنی ایگزیکٹلی نومبر ہم 2023 میں آج ہیں، تو آلموسٹ 15 سال پہلے یہ پروگرام شروع ہوا، اور آج ماشاءاللہ یہاں
15 سال پہلے ہم دکھتے کیسے تھے،
15 سال پہلے نگرانی شورا کیسے دکھتے تھے، باقی مفتیان کرام کیسے دکھتے تھے وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اسٹوڈیو ہمارا کیسا دکھتا تھا وہ بھی آپ دیکھیں گے، تو الحمدللہ ایک گریجولی سفر آگے بڑھا ہے، اور آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں شفیق بھائی یہ 15 سالوں میں اگر کیلکولیشن کرے تو شاید ہزار سوالات کے جوابات آن ایئر بھی دیے گئے ہوں گے،
جی ہاں بالکل، اس طور پر جمع تو نہیں کیے گئے
جی،
لیکن اوسطاً جو ہمارے پروگرام کے اندر سوالات ہوتے ہیں تو وہ 20 سوالات تقریباً ہیں جن کے جوابات دیے جاتے ہیں،
تو اگر 20
اور سبھی سوالات بالکل جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ترتیب سے یا ایک جیسے ہی نہیں ہوتے، اپنی نظر جس کو جو درپیش مسئلہ ہے، اور ہر سوال ہر کال جو ہے نا وہ اپنے طور پر خود ایک اہمیت رکھتی ہے،
واہ واہ سبحان اللہ، اگر ایوریج ایک اوسطاً بات کی جائے کہ اگر 2000واں سلسلہ ہے اور 20 سوال ہوئے تو 40,000 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آن ایئر لائیو چینل پر یا اور ریکارڈڈ سلسلوں کے ذریعے دیے گئے، اچھا اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ لائیو ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے
جی،
وہ مدنی چینل کے 2000
صرف یہ مدنی چینل،
اچھا وہ الگ سوشل میڈیا پہ لائیو سیشن ہو رہے ہوتے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ، وہاں الگ جوابات دیے جاتے ہیں،
وہاں ہمارے منتھلی تقریباً 11 پروگرام ہوتے ہیں مختلف جو جی ہاں، جس میں مدنی چینل کا سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس پر بھی، دعوت اسلامی کے پیج پر اور دار الافتاء اہل سنت کے پیج پر، یہ تقریباً 11 پروگرام منتھلی ہمارا شیڈول ہوتا ہے،
کیا بات ہے، چلیں جناب اب ایکچولی اب تو ہوسٹ حضرت ہیں تو آپ ہی پروگرام کو لے کر چلیں، میں ایک سوال میں آئی سب سے کرتا ہوں، کیسا میں نے امیر اہل سنت کی زبانی کئی بار سنا، مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ آپ دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کو بڑی اہمیت اور بڑا اس کو فوکس کر کے بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کو ضرور دیکھا کرے، اس کی کوئی خاص وجہ؟
دار الافتاء اہل سنت سے یا مفتیان کرام سے وابستہ رہنا، یعنی اس کے پیچھے جو ایک لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرو شریعت کی رہنمائی لے کر کریں،
صحیح،
اب شریعت کی رہنمائی لینے کا کہ قرآن و حدیث کے احکام اور اسلام و دین کے احکام کے مطابق آپ اپنے کام کریں، اس کے لیے امیر سنت ہمیں جو ایک تنظیمی شعبہ ہے دعوت اسلامی نے جو کریٹ کیا دار الافتاء اہل سنت، ویسے تو فرماتے ہیں عاشقان رسول مفتیان کرام سے رجوع کر لینا چاہیے، تو اس اصل پرپز ہی یہی ہے کہ آپ کی اور میری زندگی جو ہے نا وہ شریعت و دین کے مطابق گزرے، ایون کہ اگر ہم کوئی تنظیمی گفتگو یا تنظیمی کوئی شعبہ یا تنظیمی کوئی معاملہ بھی لے کے جاتے ہیں تو امیر سنت کا کی جو ابتدائی سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی شرعی رہنمائی لے لی، تو وہ ہوتا یہی کہ تقریباً ہم شرعی رہنمائی لینے کے بعد ہی حاضر ہوتے ہیں، یا کوئی بات کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ تذکرے کے دوران کوئی ایسا نیا موضوع سامنے آ جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی شرعی رہنمائی ضرور حاصل کر لیجیے گا، پھر الحمدللہ شرعی رہنمائی تو بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی دین شریعت اسلام و مذہب کے مطابق گزرے، ہم گناہ سے بچ کے زندگی گزارے،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے ناظرین 2008 نومبر میں پہلا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کا ہوا تھا، اور جس کو ہوسٹ نگران شورا کے نے فرمایا تھا، اور ان کے ساتھ مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے، بہت پرانی یادیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں،
السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فاسق کے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں فلاں فاسق ہے فلاں فاسق ہے فلاں فاسق ہے، ہمارے اسلامی بھائی یہ جاننا چاہیں گے کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟
فاسق ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب، ایک بار بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق کہلاتا ہے، تو اسی کو فاجر بھی کہتے ہیں،
چلے وہ تو پرانی یادیں تھیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے پرانا پرے آپ کو دیکھ، ہمیں تو اچھا مفتی فضیل صاحب میں اتنا فرق نہیں آیا، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے، 15 سالوں میں آپ کے درجے اور بلند ہو گئے، مطلب
نہیں ایسا مفتی فضیل صاحب ساتھ کم رہے نا، زیادہ ساتھ رہتے تو فرق نظر آ جاتا آپ کو.
اچھا ایسا ہے. چلے جناب آپ دیکھیں ناظرین, اللہ ہمارے نگرانی شورا کو سلامت رکھے. اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں یہ سلسلے کرنا, یعنی میں اب تھوڑی سی ٹیکنیکلی بات کروں کہ ہم جو لوگ بعد میں مدنی چل پر سلسلے کرنے آئے تو ہمارے لیے کوئی ماڈل تھا, لیکن نگرانی شورا نے بھی یہ پروگرام شروع کیے تھے تو یوں سمجھے کہ اپنے طور پہ ایک کام کو کرنا. اب بعد میں جتنے پرفارمر آ رہے ہیں تو سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ماڈل ہے کہ بھائی ہوسٹنگ کیسے کرنی ہے, سوال کیسے کرنے ہیں. لیکن الحمدللہ اسٹارٹ میں جو یہ کام کیا نگرانی شورا نے, یقیناً ہم سب کے لیے بڑا سپورٹیو رول تھا. اللہ پاک سلامتی دے. آئیے کچھ اور آپ کو پرانے مناظر بھی دکھاتے ہیں, کیونکہ سلسلہ گریجولی آگے بڑھتا رہا اور بھی اسلامی بھائیوں نے اس کو ہوسٹ کیا, اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں.
وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
ماشاء اللہ آپ نے دیکھا پرانے مناظر, ایک اور پیکج بھی وہ بھی دیکھتے ہیں. جی
وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما ہمارے علماء, وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہادیوں رہنما.
جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ گریجولی ایج تو ہماری بڑھتی رہی مگر مدنی چینل کی کوالٹی اس کی گرافکس میں اس کے دوسری چیزوں میں آپ نے وہ بھی بہترین.
آپ کو کیسا لگا اپنے آپ کو دیکھ کر؟
ہاں مجھے بہت اچھا لگا الحمدللہ.
تو اچھا لگنے کا کوئی
نہیں, ہم کبھی
ہم بھی
ایسے نظر آیا کرتے تھے الحمدللہ.
لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو بھی چل رہا تھا اور جو ہماری تبدیلیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس میں مجھے تو موت کی بہت یاد ہے کہ ہم کتنے مطلب کہ انسان کس طرح ڈھلتا چلا جاتا ہے
تیزی سے
زندگی. اگر ہم اس یہاں پورا اپنا ڈھلاؤ دیکھیں تو کافی ڈھلتی ہے, سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ سارے غروب ہونے والی
اللہ
چیزیں نظر آ رہی ہیں. اللہ ایمان سلامت,
اللہ ایمان سلامت رکھے, جب تک رکھے صحت و عافیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ رکھے اور آخری وقت ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے. جی شفیق بھائی مزید کیا دکھائیں گے, کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو اور کیا سوالات کریں گے؟
سوالات کچھ ہمارے پاس آئے بھی ہوئے ہیں. دارالعلوم اہل سنت سے مسئلہ پوچھنے سے کیا فائدہ وہ ملتا ہے, تو ایک سوال ہے.
جی آئیے.
میرا نام محمد ادریس ستاری ہے. زندگی میں ایک ایسا ٹائم آیا میری میں کہ مجھے گھریلو معاملات میرے خراب ہو رہے تھے, مجھے طلاق دینے کی نوبت پہنچ گئی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تھا, میں دارالافتاء اہل سنت گیا, وہاں سے معلومات کی تو مفتیان اکرام کو جو دعوت اسلامی کے فون نمبر ہیں دارالافتاء کے, ان کے اوپر بھی فون کیے. فون پہ انہوں نے مجھے بھیجا دارالافتاء میں, وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے یہی فرمایا کہ اگر تمہیں طلاق دینی بھی پڑے تو ایک دینی ہے. بڑا عرصہ یہ بات چلتی رہی کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، شاید کوئی صلح کی صورت نکل آئے، مگر نہ نکل سکی. پھر میں نے اور غور کیا اور فکر کیا کہ یہ کیا کروں، میں اب کیا کروں، ایک دوں، دو دوں، تین دوں. تو پھر سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، یوٹیوب کے اوپر پیجز ہیں، ایک کلپ میں نے سنا کہ جب طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں یا پش کرتے ہیں کہ تم تینوں دو، اگر شوہر ایک دے بھی دے تو بیوی کہتی ہے تم نے ایک دی ہے تو تینوں دو. میں نے کلپ سنا تھا اور دیگر لوگ بھی کہتے ہیں، اور بھی میں نے سنتا رہتا تھا مفتیان اکرام کے پیجز جو ہیں ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ، مدنی چینل پہ بھی میں نے سنا تھا کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ایک ہی دینی ہوتی ہے، تین کسی صورت بھی نہیں دینی. حتیٰ کہ مفتیان اکرام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ رشتے دار بھی کہنے لگ جاتے ہیں، وکیل حضرات بھی کہنے لگ جاتے ہیں، یہ مفتی صاحب سے میں نے سنا تھا کہ تم تین دو، رشتے دار بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. بالآخر میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارا گھر اب ٹوٹ رہا ہے تو طلاق دینی ہی پڑے گی. تو میں نے جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک طلاق دوں گا. مفتی قاسم صاحب کی ایک کتاب تھی وہ بھی پڑھی. پھر میں دارالافتاء اہل سنت گیا، انہوں نے مجھے ایک پیج دیا، پیپر دیا مجھے، کہ انہوں نے بولا کہ اگر طلاق دینی ہے تو اس کے مطابق دینی ہے تم نے. تو ان کے اوپر بھی یہی تحریر تھی کہ ایک ہی دینی ہے، باقی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہی تھا. الحمدللہ جب ایسا ٹائم آیا میں وکیل کے پاس موجود تھا، میرے گھر والے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، ان کے جو سسرال والے تھے وہ بھی تھے وہاں پہ، سب لوگ یہی کہہ رہے تھے، میرے دوست بھی تھے اس میں، آپ یقین کریں سب نے مجھے اتنا دباؤ ڈالا، مجھے بہت بہت بڑی بڑی باتیں کی، تم تین دو، ایک کیوں دے رہے ہو، تم تین دو، تم تین دو، تین ہی دو گے. تو میں نے اس ٹائم میرے ذہن میں یہی آیا، مفتیان اکرام کو اللہ پاک لمبی زندگی عطا کرے، دارالافتاء اہل سنت کو، میٹھے پاپا جان کو، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہمارے لیے، کہ میں نے یہی اس ٹائم ذہن میں آیا کہ لوگوں نے تو ایسا ہی کہنا شروع کر دیا، یہ تو مجھے پہلے مفتیان اکرام بتا چکے ہیں، یہ بات تو میں ساری پہلے دیکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، یہ تو وہی کچھ کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں. لیکن میں اڑا رہا، مفتی صاحب کی باتیں سنی ہوئی تھی، پڑھا ہوا بھی تھا، دو ایک سال سے زیادہ عرصہ میں اس بات پہ لگا رہا تھا اس کی رہنمائی لینے کے لیے. تو پھر میں نے ایک طلاق ہی دی، اور آپ حضور والا یقین کر لیں کہ اس کے بعد اسی دن شام کو، جب ایک طلاق دے دی اسی دن شام کو، میرا دماغ ایسا ٹکانے پہ آیا، میرا دماغ ایسا ٹکانے پہ آیا، میں نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا. میری ایک بیٹی بھی تھی اس وقت، چھوٹی تھی، تو اور مجھے بعد میں کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ ان کا جو معاملات ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ خراب ہے، وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. رابطے ہونے شروع ہو گئے، بالآخر جا کے ہماری دوبارہ جو ہے ہمیں نکاح کرنا پڑا، اور ہم نے دوبارہ الحمدللہ ہم نے دوبارہ نکاح کیا. اس کے بعد ایک بچہ بھی ہو چکا ہے، ساڑھے چار سال میرے نکاح کو دوبارہ کو بھی ہو چکے ہیں. مفتیان اکرام کو اللہ پاک سلامت رکھے، مفتیان اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب کو لمبی زندگی دے، اللہ پاک میرے لیے دعا فرما دے، جتنے بھی حضرات موجود ہیں سب میرے لیے دعا فرما دے، اللہ پاک مجھے حشر میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ عطا کرے.
ماشاءاللہ ان کی بات کافی طویل تھی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے سوال آ سکے. ان کو تو بڑا فائدہ ہوا، انہوں نے سب سے اچھی بات تھی کہ فالو کیا، مگر مفتی صاحب اس کو تھوڑا وضاحت کر دیں کہ کیوں دارالافتاء سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی طلاق دیں اور باقی لوگ کہتے ہیں تین طلاق دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی تو ان کے لیے اور ایسے افراد کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ فیصلہ کر کے آتے ہیں، وہ سارے معاملات کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو گزارش اس حوالے سے یہی ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا اب فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے چونکہ ایک دینی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، تو آپ اس کے لیے جو مذہبی ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ رابطہ کریں.
بالکل صحیح.
تو اسی کے بعد آپ ایک مذہبی اور صحیح طریقے سے جو دینی طریقہ ہوگا اس کے مطابق آپ اس کو چلا سکیں گے. ہم نے امیر السنت کی طریقے کے مطابق اور نگران شورا سے بھی اس حوالے سے ہماری کافی تفصیل سے کئی مرتبہ بات ہوئی ہے کہ اس حوالے سے ہم نے مدنی پھول بھی تحریر کیے طلاق کے حوالے سے. ہونا یہ چاہیے کہ اصل میں نکاح جس وقت ہو اسی وقت اس حوالے سے ٹریننگ ہو اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی اگر بالفرض، کیونکہ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات آتے ہیں، تو کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے. تو اس بنیاد پر کہ آپ نے اللہ نہ کرے کہ گھر اللہ ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی، تو پہلے آپ بالخصوص کوشش کریں کہ دارالافتاء اہل سنت کے اندر آ جائے.
کوئی بھی فیصلہ کرنے
سے پہلے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس آنے والے کا گھر یا تو بچ جاتا ہے.
واہ.
یعنی ہم جب اس کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے تجربات اس حوالے سے ہمارے ہو چکے ہیں،
تو جو ہمارا سمجھانا ہوتا ہے تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فطری چیز ہے کیا، ہمیں گھر چلانا کس انداز میں ہے، مرد کو کیا کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کو کتنی بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نوبت ہی ختم ہو جاتی ہے، معاملات ہی حل ہو جاتے ہیں، اسے کئی واقعات ہوئے. ورنہ پھر اگر ایسی نوبت آتی ہے نا تو ایک طلاق کا ہم کبھی گھر توڑنے کا مشورہ دیتے نہیں ہیں کسی کو، کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر جڑ جائے. پھر نوبت آ بھی جاتی ہے تو اس سے پہلے کے بھی کچھ اسٹیپ ہوتے ہیں جن کا ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں تو امید ہے کہ آپ کا گھر سنور جائے گا. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر اس کے بعد ایک طلاق کا ہم کہتے ہیں کہ اب انتہا یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، اس سے زیادہ نہ دیں. اور اس کے تجربے بھی ہمیں چونکہ معلوم ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ پریشر ڈالا جاتا ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو جا کے کورٹ کے ذریعے اور جو کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے پیپر بنواتی ہے اور وہاں پر ایک بنا بنایا فارمیٹ ہوتا ہے، اس میں صرف نام لکھنا ہوتا ہے اور وہاں تین طلاقیں مینشن ہوتی ہیں.
اچھا،
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ طلاق نامہ بنواتے ہیں اور تین طلاقوں کے نیچے سائن کر کے پھر اپنا سارا معاملہ خراب کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو رجوع ہوتا ہے وہ ممکن نہیں رہتا. وہ اس کے پھر طریقہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے دینے کا کہ اگر جیسے انہوں نے کہا نا کہ شام کو ہی ٹھکانے پر آ گیا دماغ، تو کچھ عرصے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بیوی اپنے گھر پر ہے، شوہر اپنے گھر پر ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار ہم سے ہو گئی غلطی. اب ایک طلاق دی ہوتی ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر اندر تو طلاق رجعی کی صورت میں وہ رجوع کر لیتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے دوبارہ. ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کو طلاق احسن کہتے ہیں، سب سے اچھی طلاق کہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مقصود ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. نکاح ان سے نکلنا ہے نا، تو وہ جیسے اس کی عدت گزرے گی، عدت گزرتے ہی اس نے نکاح سے نکل جانا ہے. آلریڈی تین طلاقیں نہیں ہوں گی اس کو کہ اس کو خود بخود تین طلاقیں ہو جائے، طلاق ایک ہی ہوگی لیکن وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی. اب بالفرض ایسا سلسلہ بنتا ہے کہ اس کو کہیں اور نکاح کرنا ہے، آپ کو کہیں اور نکاح کرنا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ نکاح کر سکے گی. لیکن جب تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر نتائج یہ نکلتے ہیں کہ اب آپس میں رجوع کرنا ہو تو وہ رجوع نہیں ہو پاتا.
اچھا، کسی نے ایک طلاق دی، عدت گزر کے کئی سال گزر گئے، اس عورت نے کہیں اور نکاح نہیں کیا، تو اب بھی یہ دونوں میاں بیوی واپس نکاح کر کے مل سکتے؟
بالکل مل سکتے ہیں.
نکاح یہ مرد اور عورت،
یہ مرد اور عورت نکاح، یعنی عورت کی رضامندی کے ساتھ اس کا پھر نکاح ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم کئی پروگرامز بھی کر چکے ہیں اور ہم نے وکلا سے بھی گفتگو کی تھی اور ہمارا مشورہ بھی ہوا تھا اس حوالے سے کہ آپ جب بھی پیپر بنوانے جائیں نا تو مہربانی کر کے پیپر بنانے جانے سے پہلے پہلے آپ آ کے مشورہ کر لیا کریں کہ ہم نے بنانا کس طریقے سے پیپر، تو پھر وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ بنوا کے ہمیں چیک کروا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ آپ بعد میں پریشان ہو جائیں. یاد رکھیں طلاق کا میٹر، یہ پہلے ہی بات طلاق کی آئی، کو ہمارے دارالافتاء کا جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے یہی.
اچھا، سب سے زیادہ سوال
اس پر اور وراثت کے ہمارے پاس آتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو یعنی اس پر نصیحتیں مدنی مذاکرے میں بھی ہو چکی ہیں، کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے.
صحیح،
بچوں کا حال خراب ہو جاتا ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور زندگی ان کی خراب ہو کے رہ جاتی ہے. تو اس لیے بالخصوص جو مرد حضرات ہیں ان سے اس حوالے سے گزارش ہے کہ اس کا علم بھی حاصل کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. ایک جملہ ہے کہ طلاق، ہم بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ طلاق پیار میں نہیں دی جاتی، طلاق غصے میں دی جاتی. یہ ہم ایک عملی صورت بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلاق غصے میں دینی نہیں چاہیے.
اچھا،
طلاق ہمیشہ سوچ سمجھ کے دینی چاہیے،
غصے کے عالم میں نہیں دینی.
غصے کے عالم میں دینی نہیں چاہیے کیونکہ آپ ایک رشتہ توڑ رہے ہیں، آپ ایک گھر توڑ رہے ہیں، تو اب اس کا بالکل سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہے
اس کے کیا کیا نتائج نکلیں گے.
مرد زیادہ ضروری ہے، جیسے انہوں نے مرد کو کافی دیر تک فوکس کیا نا، اس میں مرد زیادہ ضروری ہے. عورت طلاق مانگ سکتی ہے، طلاق دے نہیں سکتی،
دینے کا اختیار مرد کے پاس.
یہ اسلامی معاشرے کی خوبی ہے،
دینے کا اختیار چونکہ مرد کے پاس ہے اس لیے مرد کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو چونکہ پاور دیا گیا ہے، زیادہ آپ زیادہ بردباری پیدا کریں، آپ زیادہ ہمت و صبر پیدا کریں کہ آپ کے پاس پاور ہے. اور پاور کا استعمال ایسے نہیں کیا جاتا کہ آدمی پاور کا استعمال کرنے کے بعد پھر پچھتاتا رہے گا یار اب کیا ہو.
اچھا، لیکن جب عورت چاہتی ہے نکلنا اور وہ ضد کر رہی ہے کہ مجھے تین طلاق دو، تو پھر مرد ایک طلاق دے گا تو وہ عورت کا تو کام نہیں ہوا نا.
لیکن تین طلاق دینا ویسے ہی گناہ ہے.
اچھا،
تین طلاقیں کوئی دے گا ہو جائیں گی ایک ساتھ، یہ ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے، سب متفق ہیں اس کے اوپر کہ تین طلاقیں دیں تو تین طلاقیں ہوں گی لیکن بال اتفاق یہ ہے گناہ،
ٹھیک ہے،
دینے کی شریعت نے اجازت دی بھی نہیں،
جائز بھی ہے اور گناہ بھی ہے،
بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جائز سے مراد یہ ہے کہ جائز نہیں ہے گناہ ہے،
اچھا،
لیکن آپ اگر یہ کریں گے تو ہو جائے گا، کسی نے کسی دوسرے کی مرغی کو ذبح کر دیا تو ذبح تو وہ ہو جائے گی نا، اگرچہ کہ اس کا ذبح کرنا جائز نہیں تھا،
اچھا،
لیکن اس نے یہ جو فیل کیا ہے، اس کا فیل یعنی اس کا یہ کام جو ہے یہ گناہ ہے، لیکن اگر اس نے کیا تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اس کا، اور تین طلاقیں اس کی ہو جائیں گی، تو یہ ہے گناہ۔ اب عورت ضد کر رہی ہے تو بھائی آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا کیوں ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، آپ کے ہاتھ میں نکاح کی جو گرا دی ہے وہ دی کیوں ہے، آپ کو الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر آپ کو حاکم بنایا کیوں گیا ہے، تو وہ تو عورت ہے، وہ تو مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر آپ بھی عورت بن کے اس کو طلاق دے رہے ہیں، تو آپ مرد ہیں تو مرد بنے نا، مردوں والی شان پیدا کریں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔
ماشاءاللہ چلیں، مسئلے ان کی کال کے ذریعے ان کو جو فائدہ ہوا وہ بھی پتہ چلا، اور بہت سارے ناظرین کو یہ مسئلہ بھی پتہ چلا، اور نگرانی شورا نے جو بات فرمائی نا بڑی کمال کی بات ہے، کہ جب آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر بردباری بھی ہو اور وہ جذباتی پن نہ ہو، اور اس بات کو احساس کرنا چاہیے، واقعی گھر جب ٹوٹتا ہے تو بچوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگلی کال کی طرف چلیں گے۔
کیا ہے کوئی ایسا جو میرا سچا دوست ہو؟
رضوان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟
الحمدللہ نعیم بھائی۔
اچھا رضوان بھائی، کوئی ضروری کام تھا آپ نے مجھے بلوایا؟
جی جی نعیم بھائی، میں نے آپ کو اس لیے مدعو کیا آج کہ آپ کو پتا ہے ونٹر بالکل قریب ہمارے نا، تو سلسلہ ایسا ہے کہ یار مجھے کرنی ہے اپنا گرم کپڑے کی بائنگ نا، ہمارے جو چلڈرن گارمنٹ میں جو گرم کپڑا یوز ہوتا ہے اس کو ظاہر بات ہے ہم بنائیں گے، پھر مارکیٹ میں ڈسلانچ کریں گے، اس کو لانچ کرنے کے بعد وہاں سے جو کیش ہوگا، مالی مشکلات میں کوشش ہوگی، تھوڑی آسانی ہوگی۔
اس میں میری کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ آپ
کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نہیں بھائی، میں نے ایکچولی بینک لون کے لیے اپلائی کیا ہے، بینک والے بینک لون دینے کے لیے تیار ہیں، اگری ہیں وہ لوگ، سلسلہ ایسے کہ ان کو چاہیے گارنٹر، میں نے آپ کو چوز کیا، آپ سے بہتر کوئی بندہ ہوگا نہیں مارکیٹ میں میری نظر میں۔
لیکن رضوان بھائی، اگر ہم بینک سے لون لیں گے تو یہ تو سود ہو جائے گا؟
جہاں تک میری ناقص معلومات ہے بینک شاید سروس چارجز لیتا ہے۔
شرعی مشورے کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، سود پہ اگر کام کریں گے تو حرام ہو جائے گا۔
نہیں بھائی، کہ بینک سے لون لینا گناہ کا کام ہے؟
میں تو نہیں بتاؤں گا، یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے۔
نہیں بھائی، اس وقت میں مفتی صاحب کو کہاں ڈھونڈوں گا، مجھے کل بینک کو گارنٹی دینی ہے اور مجھے بہت نیڈ ہے، اشد ضرورت ہے۔
رضوان بھائی، اس کے لیے ہم دارالافتاء کی قریبی کسی شاخ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔
تو بہتر ہے کیوں نہ ابھی چلیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔
جی بالکل، ہم لے سکتے ہیں، چلیں۔
پر آپ کے پاس ٹائم ہے تو چلیں پلیز۔
جی بالکل چلتے ہیں،
ٹھیک ہے۔
آؤ علم سیکھیں۔
ماشاءاللہ، کافی دفعہ اس طرح کا پرابلم آتا ہے، اور کچھ لوگ دوسروں کو بھی بطور ضمانت کے کہ آپ گارنٹی دیں اور ہم یہ سودی لون لیتے ہیں، کیا کہیں گے کفیل صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض کسی کو دینا یہ تو ایک اچھا عمل ہے جبکہ بلا سود ہو۔ قرض حسنہ جسے کہا جاتا ہے وہ وہی قرض ہے کہ جو بغیر سود کے ہو، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی واپسی کا تقاضا جو ہے وہ نہ ہو، لیکن
ہمارے
بغیر
قرض حسنہ تو دینے والے بھی کہتے ہیں قرض حسنہ، جس کا مطلب دینا نہیں ہے میں نے واپس، نارملی یہ
سمجھنا ہے کہ واپسی کا تقاضا جو ہے وہ نہ ہو۔ تو بنیادی طور پہ یہ کہ قرض حسنہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور سود اس میں شرط نہیں ہے تو یہ قرض حسنہ ہے، لیکن عمومی طور پر جو بینک سے یا مختلف اداروں سے جب جو ہے وہ ہم بات کریں کہ ان سے جب قرض لیا جاتا ہے تو باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ سود شرط ہوتا ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، اور وہ لیٹ ہونے کے اوپر مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو سود حرام ہے، اور قرض جو کہ جس کے اوپر سود آپ کو دینا پڑے وہ قرض لینا بھی بلا حاجت شرعی جائز نہیں ہے۔ اب اس میں ہوتا وہی کہ جیسے کسی شخص نے کاروبار کے لیے لیا یا کسی کے بھی لیا تو اب وہ گارنٹی کے لیے تو کسی نہ کسی کے پاس جو ہے وہ آتے ہی ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود تو وہ گناہ کا کام نہیں کر رہا ہوتا لیکن دوسرے کے لیے اس گناہ کے کام میں مددگار بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم سود کے حوالے سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں سود کھانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب پر لعنت کی، اور یہ سب جو ہے وہ اس گناہ کے اندر جو ہے وہ برابر ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ سود کے اوپر قرض لے رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اولاً تو یہ جیسے انہوں نے رہنمائی کی ماشاءاللہ کہ جناب ان کو بتایا کہ یار یہ چیز پہلے پوچھ لیں کہ جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے۔ جیسے سائل محترم نے کہا کہ جناب سروس چارجز ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر سود ہی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چھوڑیں میں لے رہا ہوں نا، میرا مسئلہ ہے، آپ صرف گارنٹی دے دیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا گارنٹی دینا بھی جائز نہیں ہے، آپ اس کے اندر بھی گناہگار ہوں گے, تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ انہیں روک سکتے ہیں تو روکیں, نہیں روک سکتے تو اپنے آپ کو کم از کم اس گناہ سے ضرور بچائیں. اور یہ صرف ایک یہ چیز نہیں, اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کے اندر ہم بسا اوقات گناہ میں مددگار بن جاتے ہیں. تو اس میں بنیادی اصول جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو, مدد نہ کرو. تو ہمیں بھلائی اور مدد کس پر کرنی ہے؟ تعاون علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں پر تو مدد کریں, لیکن برائی کے کاموں میں کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کریں.
گارنٹی کی آپ نے بات کی, گارنٹی شرن گارنٹی کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے کہ مجھے یہ مال دے دو, ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کو نہیں جانتے, کہ میں آپ کو گارنٹی کرا دیتا ہوں. ہم نے کسی کو کہا, گارنٹی کرنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میری گارنٹی ہے, اب وہ نہیں دیتا پیسے, تو کیا وہ پیسے وہ دے گا؟ اچھا اس میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے گارنٹی یہ لی تھی کہ بھائی وہ جب نہیں دے گا تو میں اس کو کہوں گا تمہیں دے دے, میں تھوڑی دوں گا, میں نے مال لیا ہے آپ سے. اس وقت بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی شرن گارنٹی کیا ہے, اور جو گارنٹی لے گا تو کیا وہ نہیں دے گا, لیٹ کرے گا؟ یعنی ایک مہینے کا ٹائم تھا, وہ کہتا ہے بھائی منع تو نہیں کر رہا نا, دے دے گا دو تین مہینے میں, ٹائم دے دو اسے. ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے گارنٹی لی تھی, مہینہ پورا ہوا, اب آپ پیسے دیں. اب بڑا اس میں مارکیٹ میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایکچولی گارنٹی کی حیثیت, شرن حیثیت کیا ہے؟
دیکھیں شرعی اعتبار سے اگر ہم گارنٹی کی بات کریں تو فقہی اصطلاح میں اس کا عقد کفالہ کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ اگر کفالت کا عقد واقعی اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ ہوگا تو پھر یہی ذمہ داری جو ہے وہ بن جائے گی کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا.
ٹھیک ہے, وہ نہیں دے گا تو یہ دے.
عموماً جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ اس عقد کے تمام شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا.
اچھا, گارنٹی کے باقاعدہ کچھ تقاضے ہیں.
بالکل, وہ پورا ایک عقد ہے, جس طریقے سے جو ہے ہم اسی طرح حوالے کا عقد ہوتا ہے نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ یار میری جگہ یہ پیسے دے دیں گے.
ٹھیک ہے,
تو ہم اپنی پیمنٹ گویا کہ جو ہے وہ اس کے
وہ
کر لیتے ہیں. جس طرح یہ ایک حوالہ ہے, اسی طریقے سے کفالت کا ایک پورا عقد ہوتا ہے, اور وہ شخص جو کفیل بنتا ہے, یعنی
جو مارکیٹ پریکٹس سے یہاں اس کو نہیں دیکھا جائے. مثال عبدالحبیب بھائی نے آپ کو ایک مثال دی کہ انہوں نے ضمانت لے لی, اب وہ پیسے نہیں دے رہا, تو کہہ رہا میں نے ضمانت اس لیے دی کہ میں اس کو کہہ دوں گا. تو میں کہہ تو میں بھی سکتا ہوں,
جی جی میں تمہارا ساتھ دوں گا, میں تمہیں نکل
رہا. اگر اگلا ضامن یہ کہہ دے بھائی میری ضمانت کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں دے گا تو میں اس کو کہوں گا دے دو, تو اس نے مال دینے کے بعد اس کی کوئی بات چیت تھوڑی بند ہو گئی تھی, وہ تو وہ بھی کہہ دے گا مال دو, وہ منع بھی نہیں کر رہا. تو ہمارے اگر یہ عرف, اگر ایسا عرف ہو کہ بھائی ضمانت لینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر وہ میری پیمنٹ نہیں دے گا یا میرا کام نہیں کر کے دے گا تو آپ بیچ میں ہو, پھر آپ دینا. جب بعض اوقات اگر ضمانت دینے والا حضور یہ کہہ دے کہ میں بیٹھا ہوں, نہ دے تو میں بیٹھا ہوں نا, میرے سے لے لینا,
تھوڑی کر رہا ہے وہ,
تو میں نے مجھے دیا کہ اس کو دیا, بات ایک ہی ہے, دے کے بھول جاؤ میں بیٹھا ہوا ہوں. اب اتنا بیٹھا ہوا کر کے وہ اگر مطلب وہ بیٹھا ہی نہ رہے, پھر
یہاں پر
ان صورت میں عام لوگ بےچارے جو پریشان ہو جاتے
ہیں. دو چیزیں نا اصل میں, پہلے یہ کہ دینے سے پہلے جو گارنٹی کے اصول ہیں, جیسا کفالت کے حوالے سے گفتگو کی, تو اس میں قبول کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ اس کو قبول کرنا پڑتا ہے, اور یعنی جو شرعی اعتبار سے ہم اس پہ لازم کریں گے تو پہلے رہنمائی لے لیں کہ میں فلاں کو اپنا ضامن بنا رہا ہوں, گارنٹر بنا رہا ہوں, تو اس کی گارنٹی کے اصول کیا ہیں مجھے بتا دیں.
اگر بتا دیں یا طویل
ہے, پورا باب ہے یہ. پھر یہ اس کے بعد جب ہو گیا نا معاملہ, تو اب ہونے کے بعد کا جو معاملہ ہے, تو بازار کے اندر جس طرح چل رہا ہوتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرح کی ہوتی ہے, کہ وہ آدھے آدھے پہ کبھی فیصلہ کروا رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی پھر ہر کیس جو ہوگا اس کو اس کی حیثیت سے دیکھا جائے.
ہمارے ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے, تو دعوت اسلامی کے اداروں میں کبھی یا کوئی شخص قرض جو ہے وہ لیتا ہے, امپلائیز بھی ہمارے انہیں دیا جاتا ہے, تو ہم نے باقاعدہ اس کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہوئی کہ ضامن سے مراد کیا ہے اور آپ پر کیا کیا پابندیاں لازم آ جائیں گی
آپ ضامن بنو گے تو.
جی جی, تو وہ اسے پڑھ کر دیکھیں, سائن کر رہے نا, ایک فقط لفظ گارنٹی یا کفالت وہ نہیں, تو اس کو پڑھ کر اس کے شرائط و اصول و ضوابط جب وہ سائن کرتا ہے تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے اوپر وہ
عام جنرل پبلک جو ہمیں دیکھتی ہے سنتی ہے, تو جیسے اس وقت آپ اور ہم بات چیت کر رہے ہیں, اس وقت کوئی مطلب بیٹھا ہوگا سر پر ہاتھ رکھ کر, ہون کی کریے, لکھوایا تو نہیں تھا پہلے کچھ بھی, تو اتنی آپس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اتنی روٹین وائز ایک کام ہو رہا ہوتا ہے, اور مارکیٹ بہت فاسٹ ٹریک پہ جا رہی ہوتی ہے, اور مطلب اس میں اتنا وہ اسپیس ملتا بھی نہیں.
گارنٹی کا لفظ دے گا
ہمارے یار, میری گارنٹی تم دے دو, میری گارنٹی یہ دے دے گا, میری گارنٹی دے دے گا. تو اس میں گارنٹی لینے جو قبول کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی گارنٹی نے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہاں یہ اس کے دماغ میں تو یہ بات انڈرسٹوڈ بیٹھی ہوئی ہوگی نا, اس کا مطلب یہ کہ اگر میرا مال خراب ہو, مطلب میری پیمنٹ نہیں ملتی, تو میں یہ مجھے دلا دے گا یا مجھے دے دے گا, تو اس کا یہ سمجھ لینا
ये
बन सकती हैं
असल बन सकती दोनों सूरतें बन सकती हैं। आपने कहा ना दिला देगा, तो वो यही कह रहा होता है दिला दूंगा ना भाई, बोल तो रहा हूँ उसे वो दे देगा तो मैं दिला दूंगा।
बहुत परेशान,
लेकिन देखिए देते वक्त मेरे तो ऐसा तजुर्बा है, बल्कि मैं चले लाइव ही बात हो रही है, गारंटी पर पैसे मिलना मैंने 90% देखा ही नहीं मिलते। बहुत बड़ा जिगरा होना किसी का, बहुत बड़ा कि भाई ये नहीं दे रहा क्योंकि कारोबार उसने नहीं किया। अब अच्छा पैसे के 2-5-10 हज़ार तो शायद मिल जाते हो, जब ये मामला करोड़ों रुपए में होता है ना, मैंने इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नाम कि जिन्होंने कहा था कि हम बैठे हैं हमारी जवाबदारी हम देंगे, कहते हैं भाई आप मेरे पास कहां से आ गए, करोड़ों रुपए क्या मैं दूंगा, आपने मुझे माल दिया था, हम कहते हैं आपने गारंटी ली थी, तो कहते हैं ठीक है गारंटी ली थी मैं उसको कह देता हूं, वो अभी मना तो नहीं कर रहा ना, मैं दिला दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं आखिर तक आपके साथ खड़ा हूं। आप मेरे साथ खड़े हैं, मुझे तो किसी को पैसे देने, मैंने घर बिकते देखे आए सब लोगों के गारंटी। अच्छा गारंटी भी इतने बड़े बड़े नाम, तो ये बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे निकाल के दे दिए कि ठीक है ये नहीं दे रहा तो मैं दे दूं। तो मेरा मशवरा ये है कि गारंटी पर भी किसी को अगर पैसे दे रहे हैं तो अपनी तरफ से भी कोई इंतजाम करके रखें, होता बड़ा मुश्किल है मामला, ये लोग देते बड़ी मुश्किल बात। आपको भी मार्केट में आप बैठे हैं, शफीक भाई भी मार्केट में बैठे
जी, जैसे हाजी साहब ने फरमाया ना कि मैं दे दूंगा, ये तो बिल्कुल कबूल ही है कि मैं दे दूंगा का मतलब यही है कि मैंने कबूल कर लिया है। अब जैसे मुफ्ती कफील साहब ने बयान फरमाया ना कि उसके तमाम चीज़ों को मलहूज रखते हुए, अगर मलहूज ये था कि मैं इसका गारंटर इस इतबार से हूँ कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो फिर इस सूरत में कबूल है, और अगर मार्केट में रैज ही यही है कि ये कबूल इस तरह नहीं होता है कि कोई अगर ये बोल देता है कि जो है मैं बैठा हूँ, अब ये वाजे नहीं किया उसने मैं बैठा हूँ का मतलब ये है कि मैं आपकी सिफारिश करूँगा, आपका मामन मददगार बनूंगा निकलवाने में सिफारिश में, या ये है कि मेरे ज़राए ऐसे हैं कि मैं इससे निकलवा लूँगा, तो अब अगर ये सारी मुराद होती है मार्केट में और इसी बुनियाद पर ही वो गारंटी दे रहा होता है, तो सिर्फ महज गारंटी के लफ्ज़ से वो गारंटी
देखिए दो चल
दो तकसीम हो सकती है,
गारंटी या रेफरेंस। होता क्या भाई, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, हम कहते हैं आप पैसे देंगे, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूँ बंदा अच्छा है करना है तो कर लो मैं भी करता हूँ, यहाँ समझ आ रही है कि गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन बाकायदा लफ्ज से गारंटी लेते हैं कि मैं दूंगा। अच्छा ये भी एक बात हुई, एक साहब ने एक साहब को पैसे देने थे, उसने कहा भाई ये मैं पैसे दे दूं इनको, बोला इनका तो करोड़ों रुपए मेरे पास होता है आप बेफिक्र होकर दे दो मैं हूं ना गारंटी। अच्छा हुआ क्या कि जब उसके पैसे देने की बारी है तो कह रहे मेरे से सारे पैसे ले गया वो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं कैसे तुम्हें दूं। अरे भाई आपने देते वक्त कहा था कि मेरे पास करोड़ों रुपए होते हैं, फिक्र ही नहीं करो मैं दे दूंगा।
ये तो अगर क्या दो तकसीम हो सकती है मुफ्ती साहब, एक जैसे कि मैंने किसी को कोई चीज दी, अब मैं एक गारंटी वो है जिसके पता है कि ये कोई इसका पैसा वैसा नहीं है, ताल्लुकात ऐसे हैं, तो ये मुझे पैसा दे नहीं सकता, पैसा निकलवा देगा, तो एक तो मैंने उसकी गारंटी ली जिसके बारे में मुझे पता है। अब मैंने दिए 10 करोड़ रुपए हैं और जिसे गारंटी ले रहा हूँ वो मतलब वो लाखोंपति है, उसका अपने उसका भी जिंदगी से 1 करोड़ का चेक तक नहीं लिखा होगा, तो मैं जिसकी गारंटी पर पैसे दे रहा हूँ ना वो अरबोंपति आदमी होगा, तो उसकी फाइनेंशियली बैकग्राउंड देखकर जो मैंने गारंटी कबूल की है तो वो डेफिनेटली यही हुआ ना कि वो मुझे पैसा दे देगा, वरना मैं गरीब आदमी की गारंटी ना ले लूँ।
असल
तो इस तरह का माहौल बना हुआ है,
बिल्कुल माहौल बना हुआ है, तवील हो जाएगी
गुफ्तगू
में, ये है कि जो होने हो जाए ना फिर उसके बाद जो हो रहा होता है वो कोई उसूलों की परवाह नहीं होती,
की बात अगर कोट कर दूं, आज इनका भी चलो जिक्र हो जाए
माशाल्लाह,
ये भी शुरू में हुआ करते थे, एक डील में मैं मतलब इनके साथ था तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी मुफ्ती साहब, और एक दो माहिदा हो रहा था दो में, तो वो थे वहां पर, उन्होंने कहा कि जब माहिदा करो ना गैर हो जाओ,
अपने रहोगे
जिंदगी भर अपने रहेगा,
सुभान,
और अगर माहिदा करते वक्त अपना अपना करोगे ना
गैर हो जाओगे, अभी
तो बहुत जल्दी गैर हो जाओगे,
ऐसा ही
ऐसी खूबसूरत बात इन्होंने की थी,
सीधी सीधी बात करनी,
तो सीधी सीधी बात की थी, वो यार आप तो अपने हो ना
कर लेंगे ना
4 दिन के बाद, जो अपना जो गैर होता है ना यकीन मानो फोन भी नहीं उठा रहा होता।
कुरान है, कुरान का उसूल है ये।
अब तो मुझे एक और बात समझ आ रही है मुफ्ती साहब, अगर कोई ऐसा फॉर्म है ना गारंटी का जैसे आपने कहा
जमानत,
आप जमानत फॉर्म बना दें हमको, मेरे मुझे तो उसूल मिल गया कि भाई आपको कहेगा ना मेरी गारंटी, अच्छा मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ जरा उसमें साइन करके दे,
हमारे यहाँ बना हुआ
है, वो 4 बार पढ़ के फिर अब साइन करता है कि नहीं करता, अच्छा फिर वो पसड़ भी नहीं सकेगा, जबानी गारंटी पर वो कहता है मैंने तो ये कहा था,
आपने अगर 4 फॉर्म साइन करा लिए ना और वो कहता है ना मैं दे दूंगा, अब तभी वसूल नहीं कर सकोगे, आप ये तो शरीफ आदमी तो
नहीं ले सकेगा, एटलीस्ट ऐसा 4 आदमियों को कह तो सकेंगे,
आप बहुत ज्यादा अपने पेट पे भी नहीं लगा सकोगे
कुछ भी।
اصل بنیادی بات
تو بڑا دسم
اصل میں عوام یہی سمجھتی ہے جیسے یہی جیسے بات کی کہ امپلائیز کو قرض دیا جاتا ہے تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھئی ہم نے یوں تھوڑی بولا تھا
یہ نہیں دے گا تو ہم دیں گے
تو پھر ان کو باقاعدہ واضح کر کے بتایا گیا کہ آپ جو ضمانت دے رہے ہیں آپ کفیل بن رہے ہیں اس کے تو لہٰذا آپ اس کو پڑھ لیں اگر آپ پڑھنے کے بعد اس پہ ایگری ہیں تو سائن کر دیں اور پھر اس صورت میں کئی وصولیاں بھی ہوئی ہیں
اچھا ان کو دینا پڑا
ہاں بالکل دینا پڑا
لکھا تو ہونا چاہیے جس کی طرف آپ تو بہت سمجھ آ رہے
ہیں دار الافتاء اہل سنت کے ویب سائٹ پہ فتاوا اس کے موجود ہیں اس طرح کے کئی جو ضمانت اور کفالت کے اعتبار سے اور بڑی ڈیٹیل تفصیل سے یعنی اصل یہ کہ بنیادی بات کہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے دینی اور جس طرح یعنی نکاح ہے طلاق ہے خرید و فروخت ہے مداربت ہے مشارکت ہے تو یہ کفالت کا پورا ایک چیپٹر ہے اور کب وہ باطل ہو جاتی ہے کب نہیں باطل ہوتی یہاں تک کہ بات اگر وہ لازم ہو گئی تو انتقال ہونے کی صورت میں بھی اس کی وراثت سے یہ مال ادا کیا جائے گا
اللہ
یعنی اگر جس نے ضمانت لی گارنٹی لی اب وہ انتقال اس کا ہو گیا ہے تو جیسے دیگر قرضے جیسے ادا کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کا حق بنتا ہے اور وہ تقاضا تو پورا جب اس کو واقعی اگر ناظرین کرام بھی اس کو سنجیدگی کے ساتھ یوں جو بھی کسی کی ضمانت لیں گارنٹی لیں یا دیں اور اس میں تو پہلے کے دور میں وہ کفالت بھی نفس بھی تھی کسی کی جان کی بھی اس طرح کی بھی اب اس کے اوپر کوئی حدود کا معاملہ ہے کچھ اور اس طرح کی نا تو اس کی بھی اس کے احکامات الگ الگ ہیں کہ بھی کہاں اس پر کیا جاری ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن یہ بھی باقاعدہ اسی ٹاپک
عبدالحفیظ زبان کی پاسداری کہ جو کہا نبھائیں گے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے بڑا مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو پرانا صدیوں پرانا واقعہ ہے اس کی مطلب کہ جان لے لی جائے گی یہ طے ہو گیا تو جو حاکم تھا اس کے یہاں سے ہی فیصلہ ہوا کہ اس کو جان لے تو اس نے کہا کہ میں پہلے پانی پی لوں اور مجھے جب تک میں پانی پی نہ لوں میری جان نہ لی جائے تو کہا ٹھیک ہے اس کو پانی پیش کیا گیا تو اب تو میں پانی نہیں پیوں گا اس نے پانی آخر تک نہیں کیا اس کی جان نہیں لی گئی
کچھ عرصے بعد تو پینا پڑا ہوگا نا
وہ پانی پیا ہی نہیں اس نے
اللہ
سو پانی نہیں پیا وہ ایسا خوبصورت واقعہ دو ڈھائی صفحے کا پورا ایک واقعہ ہے مگر وہاں جو بات بیان کی گئی نا وہ یہ بیان کی گئی کہ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی زبان دے دے تو اپنی زبان کی پاسداری کتنی کی جاتی تھی جیسے ایک شخص قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا اب قاتل کو وہ شکل سے تو پہچانتا نہیں تھا اب قاتل جب اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ تو بہت پریشان ہے خیریت تو اسے ساری اسٹوری بتا کہ اس طرح میں اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں بولا اگر میں اس کو تجھے بتا دوں تو پھر جو میں کہوں گا تو میری بات مانے گا بولا ہاں بولا وہ میں ہی ہوں تو تو ہے ہاں بولا تو کیا چاہتا ہے بولا مجھے معاف کر دے
معافی کروا لی اس نے
یعنی یہ میں نے ماضی کے واقعات پڑھے نا کہ لوگ اپنی دی ہوئی زبان پر دینا بس ڈٹ جاتے تھے یعنی قاتل کو بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کر دیتے تھے زبان سے نہیں پھرتے
مارکیٹوں میں بھی پہلے ایسا ہی تھا لوگ اپنا گھر بیچ دیتے تھے چیزیں بیچ لیکن جو دینا ہے وہ دیتے تھے لیکن اب بہت برا حال ہو گیا ہے اللہ پاک خیر فرمائے چلیں آگے چلتے ہیں
جی کچھ بیرون ملک سے بھی ہمارے پاس تاثرات بھی آئے
بیرون ملک کے تاثرات دکھائیں بھائی
My name is Muhammad Hassanein Attari and I'm from Johannesburg, South Africa, currently studying in Jamiatul Madina. I would like to congratulate the team of Darul Ifta Ahle Sunnat on completing 2000 episodes today. Darul Ifta Ahle Sunnat is such a program in which we learn different masail from Mufti Ayan Ikram on Madni channel. Thank you Dawat Islami. Thank you Amir Ahle Sunnat.
My name is Asim Madni. I'm in Jamiatul Madina, Johannesburg, South Africa. I'm a mudarris. ماشاءاللہ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ دارالافتاء اہل سنت کے مدنی چینل پر 2000 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں دعوت اسلامی کا شکریہ جنہوں نے ہمیں مدنی چینل دیا اور مدنی چینل کا شکریہ کہ جنہوں نے یہ شعبہ مدنی چینل پر عطا کیا
نبیلہ تاری فرام ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن آئی وڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ مائی وارمسٹ کنگریچولیشنز آن دی کمپلیشن آف 2000 episodes on our beloved Madani channel known as Darul Ifta Ahle Sunnah. Mubarakwad to all the Muftiyana Ikram and the entire team members. May Allah strengthen you and may these kind of episodes
keep on coming.
साउथ कोरिया के शहर इंचन से फराज मदनी अर्ज गुजार हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के अलहमदुल्ला 2000 सिलसिले मुकम्मल होने जा रहे हैं, बड़ी खुशी है इस बात की। जब से अलहमदुल्ला मदनी चैनल आया और सोशल मीडिया वगैरह के जरिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले आते हैं, हमारी मालूमात में रोज बरोज अलहमदुल्ला इजाफा हो रहा है और जदीद मसाइल इन ममालिक में पेश आने वाले, दीगर ममालिक पेश आने वाले जदीद मसाइल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जरिए अलहमदुल्ला हमें समझने का मौका मिलता है और लोगों को समझाने का मौका मिलता है। सैयद हुसैन रजा अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस वक्त हम साउथ कोरिया के शहर इंचन में दावत इस्लामी के फैजान मदीना मदनी मरकज के सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में रहते हुए दावत इस्लामी ने दीन की रहनुमाई करना आसान कर दिया। दावत इस्लामी का बेहतरीन शोबा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के 2000 सिलसिले मुकम्मल होने जा रहे हैं। हम सब दावत इस्लामी, मदनी चैनल और खासकर मुफ्तियाने किराम की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है, इस मुल्क में क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है और बसा औकात माइनस में भी काफी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो क्या वुजू करते हुए बहुत ज्यादा सर्दी हो तो वुजू की जगह तयम्मुम किया जा सकता है, या वुजू और गुस्ल में कुछ रियायतें सर्दी में मिलेंगी? ये
मुफ्ती साहब सर्दी बहुत है, क्या फरमाते
हैं? अब अगर चूंकि वुजू जो है इसमें पानी का इस्तेमाल करना होता है, गुस्ल में भी पानी का इस्तेमाल करना होता है, अगर कोई असल इस्तेमाल यानी वुजू और गुस्ल पर कुदरत ना रखता हो तो कुदरत ना रखने की एक सूरत ये होती है कि पानी ही से बहुत दूर है। अच्छा, एक सूरत ये होती है कि पानी मौजूद है लेकिन उसके इस्तेमाल करने की वजह से इस आदमी को ज़रर लाहिक होगा, जो इसका बारहा मुशाहदा तजर्बा है। तो
ज़रर लाहिक होगा,
ज़रर लाहिक होने से मुराद ये है कि जैसे इस वक्त ठंड इतनी है कि गर्म पानी भी मुयस्सर नहीं है, ठंडा पानी है और ठंडा पानी वुजू करने की वजह से इसको नज़ला हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ये इसका तजर्बा है। या अभी हल्का फुल्का काबिल बर्दाश्त बुखार है, वुजू ठंडे पानी से करने की वजह से शदीद बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी बुखार है, ट्रीटमेंट के ज़रिए से जल्दी सही हो जाएगा लेकिन ठंडा पानी वुजू में गुस्ल में इस्तेमाल करने की वजह से बीमारी लंबी हो जाएगी, ये इसका अपना एक तजर्बा है। या इसे तबीब हाजिक मुसलमान डॉक्टर ने इसको ये कहा है कि इस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी है कि ठंडा पानी आपके लिए मुजिर है, या तो आप गर्म पानी से वुजू करें, और ये ऐसी जगह है जहाँ गर्म पानी का भी अहतमाम
तबीब हाजिक
माहिर डॉक्टर तो अपने पेशा जो डॉक्टरी के पेशे में महारत तामा रखता है, तो इसकी तरफ से उसको ये एडवाइस की गई है, तो अब वो वुजू या गुस्ल में तयम्मुम कर सकता है। अच्छा, अब तयम्मुम के अंदर जो दो अहम चीज़ें हैं, एक है चेहरे का मसह करना और दूसरा दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसह करना, और एक चीज़ है नियत का होना। नियत का माना यह है कि आप ये नियत करेंगे कि मैं पाकीज़गी हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, या ये नियत करेंगे कि मैं इसलिए तयम्मुम कर रहा हूँ ताकि मैं नमाज पढ़ सकूँ, तो इस तरह की नियत के साथ हम तयम्मुम करेंगे। लेकिन तयम्मुम के लिए हम इस तरह जैसे पेनाफ्लेक्स बिछा हुआ इस पे तयम्मुम नहीं करेंगे, प्लास्टिक की किसी चीज़ पे, शीशे की किसी चीज़ पे तयम्मुम नहीं करेंगे, मिट्टी या मिट्टी की जिंस से जो चीज़ें हों, ज़मीन या ज़मीन की जिंस से जो चीज़ें हैं तो उससे तयम्मुम किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर दीवार है या संगमरमर का टाइल लगी हुई है, फर्श है या दीवार है, तो उस पर दोनों हाथ कुशादा कर लें और तीन मर्तबा उस जगह, उस पत्थर पर या उस चीज़ ज़मीन पर हाथ मारें। अगर मिट्टी ज़्यादा लग गई तो उसको झाड़ लें, लेकिन ऐसे ना झाड़ें, इस तरह से झाड़ें। अब चेहरे का मसा करना है तो चश्मा उतार दिया जाए, तो अब ये अच्छी तरीके से चेहरे का मसा करेंगे, जो वुजू में जितना चेहरा धोना ज़रूरी है उतने हिस्से पर ये मसा हो जाए। अब इसके अंदर नाक, पलकें, भवें, इन सब पे अच्छी तरह हाथ फिर जाए, ये हो गया चेहरे का मसा तयम्मुम में। और अब दूसरा है कोहनियों समेत हमने मसा करना है, तो इसके लिए घड़ी उतार लें, आस्तीन अच्छी तरह ऊपर चल कर लें, फिर दोबारा ज़मीन पे तीन मरतबा ये सुन्नत है हाथ को मारने के बाद। अब हम सीधे हाथ का मसा करेंगे, फिर इसी तरह उल्टे हाथ का मसा करेंगे, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि वुजू में जो हिस्सा धोना फ़र्ज था, तयम्मुम में उस हिस्से पे तयम्मुम के लिए हाथ फेरना भी ज़रूरी होगा। तो अब हाथ अच्छी तरीके से फेरा जाएगा कि कोई हिस्सा हाथ का कोहनियों समेत رہ نہ جائے، انگلیوں میں خلال وغیرہ بھی کر لیا جائے، اس طرح سے یہ تیمم ہو گیا۔ اب یہ تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے کر چھو بھی سکتے ہیں۔
بالفرض جیسے انہوں نے پوچھا ہے سوال، سردی زیادہ ہے، اب کچھ ایسے ذرائع مطلب گرم پانی میسر ہے یا انتظام ہو سکتا ہے، یا ٹھنڈے پانی سے وضو ہونے کے بعد کوئی گرم لحاف، کوئی ایسی چیز کہ آپ نے آپ کو تپش دے دی، اس سے بھی گزارا چل سکتا ہے۔ نارمل نزلہ بخار کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً ہر دوسرے آدمی کو یہ شکایت رہتی ہے۔ ہاں بعض وقت کوئی عضو بھی تلف ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی یہ کوئی حصہ جسم کا جہاں بھی
تلف کیا
ضائع ختم
ضائع ہونے کا،
تو اگر اس طرح کے کوئی معاملہ ہو تو کیا کہتے ہیں آپ؟
جہاں پر وضو کرنے یا غسل کرنے پہ قدرت کسی بھی طور پہ ہمیں حاصل ہے، اب اس کی ایک صورت جیسے آپ نے کہا کہ گرم پانی اویلیبل ہے، آدمی گرم پانی میں وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، تو بیمار نہیں ہوگا، تو اب اس کو گرم پانی سے ہی وضو غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی، اب تیمم کی اجازت نہیں ہے۔
آپ نے جیسے ریگزین کا فرمایا، جیسے ریگزین یہاں بچھا ہوا ہے اس پہ اگر مٹی رکھی ہوئی ہے، گرد ہے،
اگر ایسا ہے کہ
میں یہاں اس کو مارتا ہوں، صاف ستھرا نہیں ہوئی ہے ابھی تو، صاف ستھرا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے، مگر اگر صاف نہیں ہے تو کھولتے ہیں ہم ایسے، ایسے ہم دری کھولتے ہیں، ہمارے وہاں دریاں بچھائی جاتی ہیں تو وہ مٹی ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے ہم کرتے ہیں تو دھول اڑتی ہے۔
اب اگر کوئی چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے
ٹھیک
ہے، اب اس پہ اتنی ڈسٹ پڑی ہے،
مٹی کی جنس سے نہیں ہے،
مٹی کی جنس، زمین کی جنس، زمین کی جنس سے نہیں ہے، تو اب اگر وہ اس پہ اتنی دھول مٹی پڑی ہے، گرد غبار پڑی ہے کہ ہاتھ مارنے سے وہ اڑتی ہے، تو پھر ہمارے ہاتھوں پر بھی دھول گرد غبار آ جائے گی، تو اب اس کے ذریعے بھی تیمم ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر بالکل صاف شفاف کوئی پلاسٹک ہے یا کانچ ہے، شیشہ ہے، تو اس پر ہم تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ تیمم کے لیے جس چیز سے تیمم کی اجازت ہے وہ چیز ایسی ہو جو آگ میں جلنے سے اگلے نہیں، آگ میں جلنے سے راکھ نہ ہو، سکڑتی نہ ہو، تو اس طرح کی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز زمین کی جنس میں شامل ہے یا نہیں۔
اچھا دھول مٹی کا جیسے آپ نے فرمایا، ایسی زمین ہے جو بہت صاف ستھری ہے، مٹی ہے ہی نہیں،
سنگ مرمر بالکل صاف شفاف ہے، ہم اس پہ اگر تیمم کرتے ہیں اور کوئی گرد غبار نہیں آتا، تو چونکہ ہم جن سے زمین سے تیمم کر رہے ہیں تو اب اس کے لیے گرد غبار مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
کئی محتاط لوگ ہیں نا جو نماز کے پابند ہیں، جب وہ ان کا کوئی آپریشن ہونا تو آپریشن کے وقت وہ اپنے ساتھ اس طرح کوئی نہ کوئی مٹی سے، ہمارے عموماً اسلام میں مٹی کی پلیٹ لے جاتے ہیں، یا کوئی ماربل کا پیس لے جائے، کوئی ایسی چیز لے جائیں گے، کیونکہ پتہ کہ ہم بیڈ سے اتر نہیں سکیں گے، تو ہم اچھا ہمیں ہو سکتا ہے کہ شاید پانی سے وضو کرنے کی اجازت بھی نہ ہو، اب انہوں نے اپنے اس کیفیت میں نماز بھی نہیں قضا ہونے دینی، تو وہ باقاعدہ اپنے سامان، جس طرح عموماً ہم جاتے ہیں تو پلیٹیں لے جاتے ہیں، تھیلیاں لے جاتے ہیں، بہت کچھ لے جاتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی چیز
تو نماز کام آتا ہے،
ٹریول میں کام آتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ آپ اور ہم مٹی کے، یہ جو فرمایا بتایا گیا ہے، میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا تو ان کے ساتھ کچھ ایشوز تھے، حالانکہ رات لیٹ ہو گیا تھا میں، تو پھر میں نے مفتی صاحب کو فون کیا اور میں نے مفتی صاحب کی ان سے بات کرائی کہ ان کی نمازوں کے، وضو کے اور تیمم کے احکام کیا ہوں گے، تو آپ خود ان سے بات چیت کر کے فیصلہ کریں۔ اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے، اگر میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں کہ جیسے میں حاضر تھا تو کچھ وہاں جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چار لوگ ایسے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کئی جگہ پر اپنے طور پر مریض کو رعایت دینی شروع کر دی، میرے سامنے کی بات ہے، اب میری مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے پھر ان کے کسی جو ان کو دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ کیا یہ اٹھ کر باتھ روم میں جاتے ہیں، ہاں میں کیا یہ اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، میں کہا ہاں، کیا یہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کہا جب یہ کر رہے ہوتے تو پھر ان کے پانی کے ساتھ یہ سب کچھ کر ہی رہے ہیں، تو پھر کیا ان کو پانی سے وضو کرنے کا نہیں ملے، کیا ان کو وضو کروا سکتا ہے، تو کہا ہاں کروایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ ساری صورتیں جب سامنے بیان کی تو میں نے کہا یہ اب ساری صورتیں ہیں، مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، اب میں کیا مطلب کچھ بولوں گا، مفتی صاحب نے باقاعدہ پھر ایک ایک کر کے بتایا، تو اچھا خاصا ایک شخص کو پانی سے وضو کرنے کی شرائن مطلب کہ تو منع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر کوئی شخص اپنے ہی طور پر اس سے وہ لے لے کہ نہیں نہیں یار یہ تو سب چلتا ابھی تو اتنی سختی تو رہی ہے، سختی یہ نرمی تو ہے،
اتنی رعایت ہے،
اتنی رعایت تو ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ ہو، یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ، کیا کمپنی میں آپ کو یہ نہیں ملتا بھائی، یہ ہو جائے تو آپ کو چھٹی ملے گی، یہ ہو جائے تو چھٹی نہیں ملے گی،
ये हो जाए तो लोन मिलेगा, ये हो तो लोन नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा उतना नहीं मिलेगा, तो दुनिया में उसूल होते हैं। तो इस तरह अपने मरीजों का भी ख्याल रखें कि किसी मरीज की भी नमाज कजा नहीं होनी चाहिए, और अपने तौर पर मसला ना बताएं। आप माशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करें, अल्लाह पाक चाहेगा तो आपको रहनुमाई मिल जाएगी।
सर, आपने फरमाया कि तयम्मुम करके गुस्ल, जब कोई गुस्ल उस पर वाजिब है और वो तयम्मुम कर लेता है तो नमाज भी पढ़ सकता है, तो अगर नापाकी के आलम में तो नापाकी को तो दूर करना होगा या सिर्फ तयम्मुम ही काफी होगा?
इसमें नजासत का तो इजाला करना है, बाकी ये है कि गुस्ल करने में उसको अजियत होती है और ऐसी कोई चीज़ नहीं पाता गुस्ल करने के बाद के जिसको वो ओढ़ ले और उसकी गर्माहट से अपने आप को ठंडे पानी के मुज़िर असरात से बचा सके। तो अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर ये तयम्मुम कर सकता है, तयम्मुम करके नमाज भी पढ़ सकता है, और बस ज़रूरत जिसको तयम्मुम की इजाज़त मिली है तो अब जो पढ़ी गई नमाजें हैं उनके इयादे की भी इसे हाजत
रिपीट करने की जरूरत।
नजासत के तौर पर पतली और गाढ़ी नजासत का भी इसको हुक्म मालूम करना पड़ेगा, और अगर कोई ऐसी पतली नजासत का मसला है, यूरिन इश्यूज है, ऐसा है तो उसका दौरानिया कितना है, क्या वो इतना वक्त गुजार सकता है नहीं गुजार सकता, उससे बचत हो सकती है नहीं हो सकती, किसी और जरिए से वो अपने कपड़ों को नापाक होने से बचा सकता है नहीं बचा सकता, ये सारे अहकाम को सीखना, इसकी एक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन तमाम अहकाम को सीखना अभी एक ज़रूरत पड़ रही है एक मुसलमान को, अकील बालिग है, अब ये सारी इस प्रोसेस से वो गुजरेगा के बादों का, ये सारे प्रोसेस उसको गुजारना पड़ता है हॉस्पिटलाइज जब वो होता है, तो जब वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है, अब ये जितनी बातें अब हमने की हैं नजासत के ताल्लुक से, तहारत के ताल्लुक से, जो शराइत से जिनका ताल्लुक है, फराइज से जिनका ताल्लुक है, इस ताल्लुक से खुद वो मरीज के मुतालिक शरण क्या हुक्म है कि उसको इन तमाम तर चीज़ों के ताल्लुक से इल्म हासिल करना, उसके लिए शरीयत उसके ऊपर क्या लाजिम करती है, ये मैं आपसे अर्ज करूँगा।
हस्ब हाल तो इल्म सीखना, और जिस वक्त बिलखसूस कोई उसको चीज़ दरपेश आ रही है, आम तौर पर हमारा तजर्बा यही, लोग वैसे तो वो चल रहे होते हैं लेकिन उसको अगर उम्रे पर जाना है या हज पर जाना है तो वो ये मसला पूछने आते हैं कि यार ये मसला यूँ यूँ, तो उनको जब हम पूछते हैं कि ये तो यहाँ भी आपको दरपेश था, ये वाली सूरत हज उम्रे के साथ कोई ख़ास अटैच नहीं है, एहराम की पाबंदी या उस
तवाफ के दौरान ज़रूरत पड़ेगी,
मतलब ये, लेकिन उस वक्त ख़ास नहीं था, यहाँ भी जब आप हैं तो यानी वो सीखना जरूरी था,
फर्ज हो जाएगा ना
जी,
असल में वो कह रहे कि सीखना फर्ज यहाँ भी था,
यहाँ
भी
सीखना फर्ज यहाँ भी था, यानी उस वक्त के जो वहाँ के अहकामात हैं वो ठीक है वो अलग से हैं, लेकिन बात चीज़ें ऐसी दरपेश होती हैं कि जो यहाँ भी नॉर्मल ऐसे लोगों को जिनकी तरफ आपने निशानदेही की, किसी को पाकी नापाकी के मसाइल रहते हैं और वो पूरी तरह अपनी तहारत नहीं या कुछ और इस तरह के मसाइल, मिसाल को बाल को थैली लगी हुई है कुछ और इस तरह के प्रॉब्लम, तो वो यहाँ भी ऐसे मसाइल होते हैं कि उनको सीखना कि हमें मस्जिद जाना है नहीं जाना, क्या करना है, अपनी नमाज के हवाले से भी हमारी तहारत का क्या होगा, और जो आपने कहा कि अब इनको हॉस्पिटल जाना है, इनको 5-10 दिन वहाँ लगेंगे, इनको तयम्मुम या इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें, बिल्कुल ये शर्म
अमीर सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। अब्दुल हबीब भाई, जब ऑपरेशन का जब सिलसिला हुआ, एक दफ़ा हैदराबाद में ऑपरेशन का सिलसिला, भाई आई थिंक ये अच्छा 2000 की बात है, 2000 की बात है, तो एक हैदराबाद का ऑपरेशन का सिलसिला था, हैदराबाद आप गए थे, और एक अभी लास्ट टाइम जो यहाँ ऑपरेशन सिलसिला हुआ, ऑपरेशन से पहले अमीर सुन्नत की, यानी मैं अगर मुबालगा ना हो तो शायद वो ऑपरेट जिसको करना है, ऑपरेट जो होना है उसका एक टेंशन होता है आदमी को कि यार ये होगा, इससे ज़्यादा जो इनको मेंटली तौर पर जो स्ट्रेस है ना, वो ये कि यार मेरी तहारत का, मेरी पाकी ना पाकी का, मेरी नमाजों का क्या होगा।
अल्लाह,
इवन के मैंने यहाँ तक अमीर सुन्नत को देखा कि सर्जन से जो डिस्कशन हो रही है ना, अगर ऐसे वक्त ऑपरेशन कर लिया जाए कि मेरे होश में आने तक बीच में कोई नमाज ना आए, ताकि मेरी कोई नमाज बेहोशी की हालत में भी ना चली जाए, कमाल है यार, मजे को मजा आ जाए ना, एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, लोग दुनिया भर के अपनी चीजों को सोचते हैं लेकिन तहारत, पाकी नापाकी, नमाज, इबादत, वक्त, औकात, तयम्मुम, इसके एहतमाम, ये जो मेरी फराइज से रिलेटेड चीजें, जो मेरी कब्र आखिर से रिलेटेड चीजें, इनका अगर हम एहतमाम नहीं करेंगे तो मैं क्लोजिंग की तरफ ही जा रहा हूँ, फिर हम आगे लें, मैं इस्लामी भाई और इस्लामी बहन दोनों को अर्ज करूँ कि इस तरह की चीजों में शर्माना नहीं चाहिए, آپ پوچھ لیں. اسلامی بہنوں کو بعض اوقات کئی ایسے طہارتوں کے اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, اپنے محارم کے ذریعے معلومات لے لیں یا دار الافتاء اہل سنت سے جو بھی رابطہ کرنا چاہیں, جو ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے وہ کلے ایک عاشق رسول مفتی اسلام سے بات چیت کر کے اپنی مطلب کے ان چیزوں کو درست کریں, ورنہ بعد میں پتہ چلے تو بہت ساری چیزیں ضائع ہو گئیں. علم نہ سیکھنے کا گناہ الگ اور پھر جو گناہ ہوا ہے اس کا معاملہ.
اللہ اللہ اللہ, امیر علیہ سنت کی بات ہوئی تو کیا ہی اچھا ہو کہ امیر علیہ سنت نے جو سلسلے کے حوالے سے ویڈیو پیغام عطا فرمایا, آئیے وہ دیکھیں.
نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین. اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین, بدنی چینل ایک الیکٹرانک مبلغ کی حیثیت سے مختلف سلسلوں کے ذریعے الحمدللہ اصلاح امت کا کام کر رہا ہے اور علم دین بھی عام کر رہا ہے. اللہ کی رحمت سے ہفتے میں 3 دن 40 تا 45 منٹ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے دار الافتاء اہل سنت, جس میں ہمارے علماء کرام مفتیان کرام ناظرین کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ سلسلہ الحمدللہ ہر پیر اور جمعرات بعد مغرب جبکہ ہر بدھ کو صبح 8 بجے لائیو ہوتا ہے, دورانیہ تقریباً 40 تا 45 منٹ. اور یوں سلسلے ہوتے ہوتے آج اللہ کی رحمت سے 2000 سلسلے ہو چکے. اللہ کی رحمت سے اللہ پاک ہمارے علماء کی اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی یہ کاوشیں قبول فرمائے, ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے. میں دار الافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام, دیگر علماء کرام بالخصوص, اور اس پروگرام کو عام عاشقان رسول تک پہنچانے والے مدنی چینل کے میرے مدنی بیٹوں کو بالعموم بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جو سنتے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے, سب کو بے حساب بخشے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. ایک بہت پیاری حکایت آپ کو سنو, مکتبۃ المدینہ کی کتاب 152 رحمت بھری حکایت پیج نمبر 236 پر ہے. حضرت سیدنا ابو سعید شحام رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا شیخ امام ابو طیب سہل سولوکی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بک, یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ پاک نے مجھے ان مسائل کی وجہ سے بخش دیا جو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اور میں انہیں جوابات دیتا تھا. حوالہ رسالہ قشیریہ پیج نمبر 419-1. تو کس نے خوش نصیب ہے علماء جو خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور دینی مسائل میں ان کی رہبری کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی علماء سے رجوع کرتے رہیں اور پوچھتے رہیں. مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین, علم دین سیکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو بندہ علم کی جستجو یعنی تلاش میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حوالہ موجم اوسط جلد 4 پیج نمبر 204 حدیث پاک نمبر 5722. مکتبۃ المدینہ کتاب بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 629 پر ہے. گھڑی پر علم دین کے مسائل میں مذاکرہ اور گفتگو کرنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے. اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے فضائل کتنے ہیں. علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ پاک اس عبادت میں ہمیں خوش دلی کے ساتھ حصہ لینے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حفظہ قوی ہو کہ ہم جو کچھ سنیں سیکھیں یاد رہے, عمل کی بھی توفیق ملے. الحمدللہ الکریم, دعوت اسلامی علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتی ہے. ظاہر ہے جن میں ان میں دار الافتاء اہل سنت, درس نظامی جس کو معلم کورس کہا کرتے ہیں, اور مختلف کورسز کروانا, مدنی مذاکرات, شریعت کے مسائل پر مشتمل کتابیں چھاپنا, ہر ہفتے کسی مخصوص رسالے کو پڑھنے کی ترغیب دینا جسے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول پڑھتے اور اپنی کارکردگی بھجواتے ہیں, اور الحمدللہ مدنی قافلوں میں بھی عاشقان رسول سفر کر کے سنتیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, اور دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ اس طرح اسلام کی خدمت کا سلسلہ اور نیکی کی دعوت کی دھوم ہے. الحمدللہ مدنی چینل یہ بھی ایک شعبہ اور یہ بھی علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور علماء کرام سے سوال کرنا یہ بھی مطلب اچھی نیت ہو تو ثواب کا باعث ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, ترجمہ کنزل ایمان. تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 43. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھیں، یا اہل ذکر جو ارشاد فرمایا گیا قرآن کریم سے علماء مراد ہے، علم والے یعنی علماء، تو علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں معلوم نہیں. تو پابندی کے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ بھی دیکھتے رہیے کہ یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور آج 2000واں سلسلہ جو ہوا ہے تو اس سلسلے میں خصوصی پروگرام بھی مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرما رہے، اور اسی میں مجھے بھی بصورت آواز شرکت کی سعادت ملی. یا اللہ پاک، جو کوئی کنٹینیو کم از کم 12 سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے از ابتدا تنقیہ دیکھے، اس سے پہلے اس کو موت نہ آئے جب تک تیرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھائے، اور کاش ایمان پر رخصت ہوں اور ہمارے حق میں بھی دعائیں قبول ہوں، ہمیں بھی توفیق ملے. اور جو بھی یہ سلسلے کم از کم 12 کنٹینیو دیکھے تو یا اللہ پاک جنت الفردوس میں اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی بنا لے، اور یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہوں. جو یہ سلسلہ کرتے ہیں، جو اس میں جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، جو اس کو ترغیب اس کی دلاتے ہیں، اے اللہ پاک یہ دعائیں سب کے حق میں قبول فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، بے حساب دعائیں مغفرت کا ملتجی ہوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتیان کرام کو دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ کرنے والوں کو مبارک ہو، دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو، اس کی دعوت دینے والوں کو بھی مبارک ہو کہ امیر اہل سنت نے کتنی خوبصورت دعاؤں سے نوازا، اور کیا انداز ہے حوصلہ افزائی کا. اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے.
آمین.
جی شفیق بھائی، مزید آگے چلیں.
مجھے اس میں بات زیادہ ہے، امیر اہل سنت دامت برکات مولانا جس دن یہ میسج ریکارڈ کروا رہے تھے نا تو فون کیا
جی،
تو فرمایا کہ یہ جمعے کو چلے گا تو مجھے یہ بتائیں کس کس دن سلسلہ ہوتا ہے تاکہ کسی کا رہ نہ جائے.
اللہ اللہ،
کن اوقات میں کس کس دن میں ہوتا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ پیر اور جمعرات مغرب کے بعد، اور بدھ والے دن صبح 8 بجے.
ٹھیک ہے،
تو باقاعدہ وہ پوچھ کر پھر اس کو، اور
اطمینان کرنے کے بعد پھر ریکارڈ کروایا.
پھر یعنی اس حوالے
سے ماشاء اللہ اس سلسلے سے بڑا پیار ہے، اور علماء کرام سے امیر الرسول کو بڑا پیار ہے. جی
آڈیو کر کچھ آڈیو
کال لیتے ہیں.
مساجد کے اندر سولر سسٹم لگانے کے حوالے سے شرعی حکم بتا دیجیے.
تمام مبلغین مفتیان کرام اراکین شورا کو بہت مبارک ہو کہ آج 2000واں پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت کا. اللہ پاک اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں اس کا فیضان نصیب فرمائے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو فقہی مسائل سے کتنا شغف ہے، اور آپ کو کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں تو پھر آپ دارالافتاء سے رجوع کرتے ہیں یا دارالافتاء کی جو ایپ بنی ہوئی ہے دارالافتاء اہل سنت کی، وہاں سے مسئلہ تلاش کرتے ہیں؟
کیا بات، پہلے سولر کا جواب ہو جائے پھر میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں.
مساجد پر سولر لگانا جائز ہے؟ آج کل جیسے مہنگائی کے دور میں بل بہت زیادہ آ رہے ہیں تو لوگ بھی اپنے گھروں پر سولر سسٹم لگا رہے ہیں، تو مسجد پر بھی سولر سسٹم لگانا یہ وقف کے لیے زیادہ نفع والی صورت ہے. اس میں جو خیال رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سولر پلیٹیں جو نصب کی جاتی ہیں چھت پر، تو مسجد کی جو چھت ہوتی ہے یہ بھی مسجد ہی ہوتی ہے، تو جو سولر پلیٹیں چھت پر نصب کی جاتی ہیں تو وہ اس طرح نصب نہ کی جائیں کہ چھت پر رکھ دی جائیں، یا چھت کے اوپر کوئی جو ہے وہ چیز لگا کر، اس طرح لگا کر کہ جس سے چھت کے اوپر کوئی صف ہی نہ بن سکے. ہاں اس طرح کر لیں کہ جیسے چھپرا ٹائپ اوپر شیڈ بنا لیں اور اس شیڈ کے اوپر جو ہے سولر پلیٹیں رکھ دیں تاکہ نیچے جو نماز کی جگہ ہے وہ معطل نہ ہو. اگر اس کے اوپر صف بنانا چاہیں، نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز ادا کر سکیں، کیونکہ مسجد کی چھت کو معطل کر دینا اس طرح کہ کوئی چیز سامان رکھ کر یا اس طرح کوئی چیز رکھ کر، یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے. یہ گویا کہ عین مسجد کو معطل کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ شیڈ بنایا جائے. اور اس میں بھی جب شیڈ بنائیں تو جو پلر نصب کریں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سے صفحے نہ ٹوٹیں.
واہ واہ،
تو صفحیں جو ہے وہ بالکل برقرار رہیں، شیڈ بنا کر ان کے اوپر سولر پلیٹیں نصب کی جائیں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں. سولر سسٹم میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم صرف پلیٹیں لگا لیں گے تو جب تک سورج ہوگا تو اس وقت تک جو ہے وہ لائٹ کا سلسلہ ہوگا، لیکن اس میں کتنی نماز آئیں گی؟ صرف ظہر کی نماز آئے گی، حالانکہ اس کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں، بجلی کا جو خرچ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک نیٹ میٹرنگ کا نظام ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی بجلی سیو ہو رہی ہوتی ہے یا آپ جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں کے الیکٹرک کو یا کسی بھی کمپنی کو یا کسی دوسرے ادارے کو یا قریب ہی کوئی دوسرا ادارہ ہے، جیسے مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے، تو اب مدرسے کو آپ وہ بجلی بیچ دیں. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو بجلی ہے وہ سیو رہے گی اور آپ کا بل جو ہے وہ اس سے کم آئے گا. اور ایک بات اور بھی اس میں خیال رکھنے والی ہے کہ عام طور پر مساجد کے ساتھ مدارس بھی ہوتے ہیں، تو اب اگر دونوں کا ساتھ لگانا ہے تو اب یہ دونوں کا ساتھ نہیں لگ سکتا، کیونکہ مسجد پر لگائیں گے مدرسے کا تو یہ مسجد پر مدرسے کا لگانا جائز نہیں ہے اور مدرسے پر مسجد کا لگانا جائز نہیں ہے. تو مسجد کا جو سولر سسٹم ہے وہ مسجد کی چھت پر لگایا جائے ان احتیاطوں کے ساتھ جو بیان کی گئیں، اور اگر کوئی دوسرا وقف ادارہ ہے تو اس کا جو سولر سسٹم ہے وہ اس پر لگایا جائے. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو مسجد اور مدرسے دونوں کے لیے وقف نہیں ہے، بالفرض کسی کا ذاتی مکان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مکان پر آپ لگا لیں مسجد اور مدرسے کا اور ایک ساتھ لگانا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسے کا ایک ساتھ اب یوں لگ سکتا ہے. تو یہ ایک اچھی صورت ہے. اور عام طور پر یہ جو سسٹم لگایا جاتا ہے یہ مہنگا بہت ہے،
صحیح.
تو اس میں جو نمازی حضرات ہیں ان کو مسجد کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بالخصوص تعاون کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر کے بل کو بچانے کا انتظام کر رہے ہیں تو اللہ پاک کا گھر جس کے اخراجات ویسے ہی چندے سے چلتے ہیں، تو اس میں تعاون کرنا چاہیے. اور یہ صدقہ جاریہ والی صورت کہ اگر آپ مسجد کے اوپر لگوا دیں گے تو جب تک یہ سولر سسٹم چلتا رہے گا، لوگ اس جو ہے وہ اس لائٹ جو سولر سے حاصل ہو رہی ہے نمازیں ادا کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، پنکھے کی ہوا آئے گی، تو یہ ثواب سولر لگانے والے کو بھی دن رات گویا کہ مل رہا ہے. اب نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، لیکن اس نے ایک جو سلسلہ مسجد کے اوپر کر دیا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا.
اس میں استاد صاحب آپ نے فرمایا کہ ایسا معطل نہیں کر سکتے کہ وہاں جب صفے نہ بن سکے، نماز نہ ہو سکے. اب مسجد کی چھت ایسی ہے جہاں برسوں سے نماز پہلے ہی نہیں ہو رہی، تو اب بھی نہیں کر سکتے؟ نماز تو نہیں پڑھتے ہم مسجد کی چھت پہ نارملی،
تب بھی مسجد کی چھت کو معطل کرنا
ٹھیک ہے؟
یعنی کیونکہ جس طرح نیچے جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ عین مسجد ہے، اسی طرح ساتوں آسمانوں تک یہ مسجد ہی ہے،
ماشاءاللہ.
تو اس کو معطل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. یعنی جب اس کو مسجد کر دیا، مسجد کرنے کے بعد اب اگر کوئی یہ بولے کہ اوپر تو ہم کچھ نہیں کرتے، وہاں اجرا بنا لیں، وہاں پہ اسٹور روم بنا لیں، تب بھی بنانا جائز نہیں ہے. اوپر والی چھت بھی اسی طرح مسجد ہے جیسے نیچے فرش مسجد ہے، تو اس لیے جس طرح فرش کو معطل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح چھت کو بھی معطل کرنا جائز نہیں.
ماشاءاللہ دوران گفتگو ہمارے ساتھ مفتی علی اکبر صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت سارے دارالافتاء اہل سنت کے سلسلوں میں آپ کی جلوہ غریبی ہوئی، اور اب ماشاءاللہ احکام تجارت کے نام سے بزنس کمیونٹی کے لیے زبردست رہنمائی فراہم کرتے ہیں. مفتی صاحب کو بھی مبارک، ماشاءاللہ 2000 ایپیسوڈ پورے ہوئے ماشاءاللہ. جی شفیق بھائی آگے لے کے چلیں.
مفتی قاسم صاحب استاد محترم، ان کا بھی پیغام آیا ہے،
جی چلیں وہ سنتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ نمبر 2000 جاری ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارے سلسلے کے روح رواں مفتی محمد شفیق اتاری اور ہمارے دیگر مفتیان کرام، مفتی حسان صاحب، مفتی سجاد صاحب، مفتی کفیل صاحب، مفتی جمیل صاحب تشریف فرما ہے. یہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے ہمارے وہ مایا ناز افراد ہیں کہ جن کی دارالافتاء میں خدمات بھی الحمدللہ جاری ہیں، اور یہاں مدنی چینل پر بھی ان کا یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور مسائل کا جواب الحمدللہ بڑی متانت کے ساتھ اور علمیت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. ہر ایک اپنا رنگ ہے، ہر ایک اپنا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، ان کے علم میں وسعت عطا فرمائے، تفقہ فی الدین کی دولت سے انہیں مالا مال فرمائے، اور دارالافتاء اہل سنت کا مدنی چینل کا یہ سلسلہ اسی طرح مزید جاری رہے، اپنا فیضان لوٹاتا رہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی
اس سلسلے سے اسی طرح فائدہ حاصل کرتے رہیں, مسائل سیکھتے رہیں, علم سیکھتے رہیں, حکم قرآنی پر عمل کرتے رہیں. علم سیکھنا سکھانا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, اور اس پر عمل کرنا اس کا مقصود اعظم ہے. اللہ تعالیٰ علم کی بھی دولت عطا فرمائے, عمل کی بھی دولت عطا فرمائے, اور اس سلسلے کو کامیاب بنانے والی ہماری دارالفتح اہل سنت کی ساری ٹیم کو اور مدنی چینل کے جو ڈائریکٹرز اور دیگر افراد اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشیں قبول فرمائے, ان سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ حرمین طیبین کے سفر پر ہیں. اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور یہ سفر ہم سب کو بھی نصیب فرمائے.
آمین.
ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ جی. آپ مسائل کا پوچھ.
ہاں, مسائل کے لیے الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت ہمارے پاس ہے, فیضان مدینہ میں ہی. اب تو ہمارے پاس دوسری بزنس کمیونٹی کے لیے بھی زبردست مرکز الاقتصادیات بھی ہو گیا ہے, تو بزنس کے سوالات ہوتے ہیں تو ہم مفتی علی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. باقی سوالات کے لیے دارالافتاء اہل سنت موجود ہے. سجاد بھائی, ہمارے شرعی مسائل جو تنظیمی ہوتے ہیں اب بارہا حاضری رہتی ہے, باقی ماشاءاللہ مجھ پر شفقت زیادہ ہے تو فون کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, سوال و جواب کے ذریعے الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے معلومات. الحمدللہ
کہ عبدالحبیب بھائی جیسے جو لوگ ہیں یہی اصل میں دارالافتاء اہل سنت کے سفیر ہیں. روزمرہ ہمارے پاس زیادہ مسائل وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی اور کا مسئلہ دیکھا, جیسے ہمارے جو مبلغین دعوت اسلامی ہیں ایک مذہبی وضاحتہ رکھتے ہیں اور ان کی حیثیت معاشرے میں استاد کی ہوتی ہے, لوگوں کو دعوت دینا, نماز کے لے کر آنا, درس دینا, تو ایک اپنی پہچان ہوتی ہے ان کی, تو لوگ ان سے مسئلے پہلے پوچھتے ہیں.
ایسا ہی ہے,
وہ لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہوتے ہیں, اور یہ ایک کیسا برج بنایا دعوت اسلامی نے. آج ہی کی بات ہے, ایک جو ہے نا مولوی کا بڑا پریشان کن میسج آیا, وہ ایک اسلامی بہن نے جو ہے نا وہ عمرہ کیا, طواف کرنے کے بعد وہ گھر آ گئی, یعنی مکہ مکرمہ میں ہوٹل آ گئی, اس نے صحیح نہیں کی, کیا حکم ہوگا؟ میں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ اس نے تقصیر کر لیے یا تقصیر نہیں کی,
بال کاٹے ہی نہیں کاٹے.
جی ہاں, تو پھر ان کا میسج آنے بال نہیں کاٹے. تو اب وہ کون خاتون, کہاں ہم سے ڈائریکٹ رابطہ, ٹھیک ہے, تو ہر ایک اپنے وایا وایا جو مسائل پوچھتا ہے, تو ان کے لیے آسانی ہے, ونڈو فراہم کر دی گئی ہے. اور یہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں یہ در حقیقت ہمارے سفیر ہیں اور رابطہ کار ہیں, اور اس کار خیر میں کتنا بڑا حصہ ہے ان لوگوں کا. یعنی مسلات کے مسائل آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے مسائل آتے ہیں.
ابھی آپ کی آمد سے پہلے یہ بات نگرانی شورا فرما رہے تھے کہ کل کسی مریض کی عیادت کرنے کی اور رات دیر ہو چکی تھی, مگر اس مریض کے پاس گئے تو اس کے وضو کے, نماز کے مسائل, تو رات دیر سے میرا مفتی صاحب سے رابطہ ہوا. اب آپ میں سے کسی سے ہوا ہوگا؟
یہ مجھ سے ہوا.
آپ سے ہوا ماشاء اللہ. انہوں نے کہا آپ رات دیر میں مل بھی گئے اور ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا, بڑا تعریف کر رہے کہ بھائی مفتی صاحب نے ساری تفصیل بتائی. تو یہ وہی اپنی بات ہے کہ الحمد للہ ہم سے تو لوگ پوچھتے ہیں, ہم تو بھائی مفتیان کرام نہیں ہیں تو ہم ہمارے مفتیوں سے پوچھتے ہیں, اور ماشاء اللہ یہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب, آپ کے کالز بھی ہوں گی, میں چاہوں گا کہ ناظرین کی کچھ کال سلسلے میں شامل کی جائیں. جی
مفتی صاحب کے بارے میں عرض ہے کہ وصیت کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں اور کتنے فیصد تک وصیت کی جا سکتی ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
جی چلیے, اس کو مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں.
وصیت جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل سے میں جواب دے دیتا ہوں. دو طرح کے معاہدے ہوتے ہیں, کانٹریکٹس کو ہم کہتے ہیں. ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے کہ جو دو طرفہ ہوتا ہے, جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں, تو یہ دو طرفہ معاہدہ ہے. اسی طریقے سے کچھ معاہدے وہ ہوتے ہیں جہاں گیو اینڈ ٹیک اصل چیز ہوتی ہے, کچھ دو کچھ لو, اور کچھ معاہدے وہ ہوتے ہیں کہ جو عقود تبرع کہلاتے ہیں, جہاں احسان مقصود ہوتا ہے, معاوضہ لینا مقصود نہیں ہوتا. جیسا کہ وقف کرنا بھی ایک کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ جو ہے اس سے ملکیت زائل ہوتی ہے, مطلب انتقال ملکیت کا سبب ہوتا ہے کانٹریکٹ.
تو وہ ہماری ملک سے نکل جاتا ہے, وہ
یا آتا ہے یا نکلتا ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے قرض دینا ایک عارضی طور پر جو نا وہ انتقال ملکیت ہے.
ٹھیک ہے,
وقتی طور پر ہم اس کو دے دیتے ہیں جو چاہے کرے. تو جیسا وقف کرنا ایک کانٹریکٹ ہے, ایک مفہوم ہے, ایک اس کی وسعت ہے, اسی طریقے سے وصیت بھی ایک کانٹریکٹ ہے. اور ہر کانٹریکٹ جو ہے دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, احکام میں, شرائط میں, جزیات میں. جیسے وصیت ہے, کسی نے وصیت کی تو پہلے تو اس کے الفاظ ثابت ہونا ضروری ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد فلاں کے لیے یہ ہو. مرنے کا ذکر نہیں کیا تو وصیت نہیں ہوگی. وصیت ثابت ہو گئی تو یہ وصیت واپس بھی ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ ریورس نہیں ہو سکتی. پھر وصیت
زندگی میں ہوگی نا,
زندگی میں ہی. اگر انتقال ہو گیا تو وصیت اب متحقق ہو گئی ہے, نافذ ہو چکی ہے. لازم ہو چکی ہے. اب اس کے بعد پھر وصیت کی حدود کیوں دیں کہ جناب کسی نے کہا سارا مال فلاں کو دے دو؟ نہیں، صرف جو ہے 1/3 کے اندر، 33% حصے کے اندر نافذ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نافذ نہیں ہوتی. تو وصیت ایک طریقہ ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو زیادہ چہیتا وارث ہوتا ہے اس کے لیے وصیت کر کے جاتے ہیں. تو وصیت کا جو فلسفہ ہے یہ غیر وارث کے لیے ہے، جو وارث نہیں بن رہا. خاص طور پر سب سے زیادہ جو فائدہ جس کو پہنچانا چاہیے وہ مرحوم پوتے اور پوتیاں ہیں کہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا. دادا کی وصیت جو ہے، دادا کا جو حصہ ہے ان لوگوں کو نہیں ملے گا کہ دادا کے اور بیٹے زندہ ہیں اور کسی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اس کے بچوں کو حصہ نہیں ملے گا. تو دادا کو چاہیے کہ اس موقع پر ان کے لیے وصیت کر جائے.
بڑی اہم بات کہی مفتی صاحب، بڑی اہم.
اسی طریقے سے عمر خیر کے لیے وصیت کر جائے تاکہ آخرت میں فائدہ پہنچتا رہے. عمر خیر کے لیے جو وصیت ہے مسجد مدرسے کے لیے. اب کچھ مالی معاملات ہیں، یعنی ہم سنتے ہیں کہ نماز قضا ہوتی ہے یا روزہ قضا ہوتا ہے، تو اس کا جو ازالہ ہے وہ قضا ادا کرنے سے ہے. نماز قضا ہوئی تو نماز کی قضا کرنی پڑے گی، روزہ قضا ہوا تو قضا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے بہت ساری مالی جو عبادات ہیں وہ ہم پر لازم ہیں. مثال کے طور پر قربانی نہیں کی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا وہ نہیں رہا، اس کا اپنا ایک نظام موجود ہے. کسی کے اوپر دم لازم آیا، کسی کے اوپر صدقہ فطر لازم آیا، کسی کے اوپر جو ہے وہ کفارے کے صدقات لازم آئے، نظر مانی تھی، مالی کفارہ لازم ہوا، حج فرض ہو چکا تھا، حج کی ادائیگی نہیں کی. اب یہ ساری وہ عبادات ہیں جو مالی عبادات ہیں. اب ایک شخص زندگی کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، بھائی رہنے کا جو گھر ہے یہ بیچنا ضروری نہیں ہے. اب یہ وصیت کرتا ہے کہ میری جو ہے یہ مالک جو لوازمات مجھ پر لازم تھے یہ میرے ترکے سے پورے کیے جائیں. یہ وصیت کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس کی وصیت کر جائے گا. اسی طریقے سے میں نے یہ ڈفرینٹ جو طریقہ چیزیں بیان کی ہیں، حج ہو گیا، حج کی وصیت کر جائے گا، تو ان کی وصیت کر جانا واجب ہے. عام طور پر وصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وصیت کرنا واجب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو بتا دے کہ بھئی میں نے فلاں کا دینا ہے، فلاں کا لینا ہے، یہ بتانا واجب ہے. ان کی وصیت لکھ کر رکھیں یہ اس کے لیے مستحب ہے، لیکن فلسفہ یہ ہے کہ بھئی پتا ہو لوگوں کو کہ کیا لین دین ہے تاکہ کوئی کسی کا حق نہ مارا جائے. لیکن وصیت کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اوپر بالکل لازم رہیں گی، خاص طور پر جو مالی عبادات اس پر لازم ہوئیں اور اس نے ادا نہیں کی.
ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے
کچھ
ساتھ
میسج بھی شامل کریں.
جی ضرور کریں، ضرور کریں.
یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں تو کیا پروگرام ختم کر رہے ہیں؟ اگر ختم کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں، یعنی دار العلوم سنت کا پروگرام اختتام
نہیں. نہیں اختتام نہیں، اللہ کرے 3000 بھی ہو، 4000 بھی ہو.
2017 میں غالباً ہمارا 1000 جو پروگرام ہوئے تھے. تو یہ ایک دوسرا کہ دار العلوم سنت سے جو شرعی مسائل پوچھنے ہوتے ہیں بیرون ملک سے، ہمیں ٹائمنگ کے حوالے سے وہ مسائل رہتے ہیں، تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. حال یہی ہے، بیرون ملک کے جو احباب ہیں تو دار العلوم سنت کی ایک واٹس اپ سروس ہے، اور جو خاص ہے ہی بیرون ملک کے احباب کے لیے، یعنی جو بیرون ملک سے ہی ہمیں واٹس اپ کے ذریعے جو سوالات موصول ہوتے ہیں، تو روزانہ کی بیس پر الحمدللہ 100 کے قریب تقریباً وہ جوابات وہ جاری ہوتے ہیں. اور پھر جو جواب اسی طرح ای میلز کے ذریعے آپ دار العلوم سنت میں آپ میل کر سکتے ہیں. جو فون نمبر کے ٹائمنگ ہے وہ تو پاکستان کے مطابق صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہیں، وہ یہی ہیں. اسی وقت آپ کو براہ راست ہی آپ فون پر آپ پوچھنا چاہیں، دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہے، اور ان کے علاوہ آپ کی انشاءاللہ شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. واٹس اپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، یہ 2 آپشن آپ کے پاس ہیں کہ آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ای میل کے ذریعے بھی روزانہ تقریباً مفتی علی اسکر صاحب کے تحت ہی یہ سروس ہے ای میل کی. کتنے جوابات روزانہ تقریباً اس میں؟
دیکھیے روزانہ 100 سے زیادہ کا تناسب ہمارے ہے.
اللہ اکبر.
یہ جو دیے جاتے ہیں تحریری طور پر، اور 2 طرح سے دیے جاتے ہیں. ہمارے 3 متخصصین جو ہیں وہ براہ راست جواب دیتے ہیں، کوئی پینڈنگ نہیں ہوتی. یعنی ان کو میل تقسیم کر دی جاتی ہیں، بھائی اس نمبر، اس ٹائمنگ سے لے کے اس ٹائمنگ تک آپ جواب دیں. تو 3 متخصصین ایسے ہیں، اس میں ہمارے مولانا فراز صاحب ہیں، فیاض صاحب کے بھائی ہیں، مولانا مسعود صاحب ہیں، اور مولانا فرحان صاحب ہیں. یہ 3 جو ہیں وہ چونکہ
جواب
متخصصین ہیں، براہ راست جواب دینے کے لائق ہیں، جب براہ راست جواب دیتے ہیں. دوسرے مرحلے پر ہمارے جو معاونین ہیں، یہ ان میں ایک شخص نکال کر فائلیں تقسیم کر دیتا ہے. تو تو وہ ڈفرینٹ جگہ پہ جاتی ہیں, جیسے ماجد صاحب کے پاس ہیں, ماجد سجاد صاحب کے پاس کچھ معاملین تھے, آج کل تو یہ نہیں ہے
ماشاء اللہ. 100 ای میلز پر جواب اور 100 واٹس ایپ پر,
100 واٹس ایپ پہ, یہ تحریری طور پہ,
100 سے زیادہ,
یعنی واٹس ایپ پہ بھی تقریباً 20 سے زائد افراد ہیں جو لکھتے ہیں اور پھر ان کو آگے جو خاص طور پر متخصصین ہیں وہ چیک کرتے ہیں. اور پھر
اگر اوورسیز کے ناظرین ہیں ان کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے. اچھا, پاکستان میں رہنے والوں کے لیے فون نمبر ہے, واٹس ایپ نمبر نہیں ہے.
جی, پاکستان کے لیے.
تو آپ کو کیسے پتا چلے گا ہم نے باہر سے بھیجا, تو آپ کوڈ نمبر باہر کا دیکھیں. اچھا چلے جناب, 0300 یہ اوورسیز کے جو ویورز ہیں, +92 آپ کوڈ لگائیں گے اور پھر 3000220115. آخری بار پھر بول دیتا ہوں, +92 3000220115. یہ نمبر آپ کے لیے ہے, آپ اس پہ واٹس اپ کر دیں, کسی ٹائم بھی کر دیں, ان کے لیے تو ٹائم کی قید نہیں ہے, آپ کسی بھی وقت کر دیں, انشاءاللہ آپ کا سوال کیو میں آ جائے گا, جیسے آپ کی باری آئے گی تو آپ کو بھی جواب,
3 سے 4 دنوں میں یہ جوابات. اور پھر جو واٹس اپ اور ای میل کے جوابات ہوتے ہیں ان میں کثرت سے ایسے, یعنی یومیہ اگر کہیں کہ 5-6 اس طرف سے 5-6 یہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور وہ واٹس ایپ کے نام سے.
یہ تو بڑا اچھا ہے, اگر مجھے کوئی سوال کرنا ہے پہلے ہی جواب اس کا ویب سائٹ پہ موجود ہے, وہاں سرچ کر سکتے ہیں.
بالکل,
دارالافتاءاہلسنت.net ویب سائٹ وزٹ کریں, یہ تو پھر کمال ہو گیا نا, سوال نہیں بھی ہے لیکن اگر اس کو وزٹ کریں گے تو بہت ساری معلومات ملتی رہیں گی, ٹاپک وائز سوال جواب پڑھتے رہیں, علم میں اضافہ ہوتا رہے گا, تو نہ جانے کیا کیا براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں. دارالافتاءاہلسنت.net یہ ای میل ہے, ای میل ایڈریس ہے, اور ویب سائٹ جو دارالافتاءاہلسنت.net,
اور انگلش میں بھی ہے اس کے اوپر باقاعدہ
سوالات,
ویری گڈ, کو پھر بعد میں وہ
انگلش
بھی, اور ویڈیو جوابات مفتی اکرام کے جو مختلف شارٹ کلپ چلتے ہیں وہ بھی اس میں, یعنی پورا خزانہ ہے یہ,
ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جناب. بہت سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں, ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو بھائی یہ کام آپ اس کو سرچ کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا.
اچھا, ہماری ٹیم کے لیے بھی کچھ آپ کلمات جو بڑا ساتھ دیتے ہیں,
ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے کتنی دعائیں دی, مفتی قاسم صاحب نے دعائیں دی, یقیناً دارالافتاء اہل سنت کے جو مفتیان کرام اور سلسلہ کرنے والے ہیں ان کا تو کمال ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین جو مدنی چینل کے اسلامی بھائی ہیں, ڈائریکٹر صاحب ہیں, آپ کے ایڈیٹر ہیں, یا آپ کی جو کیمرہ مین ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. شفیق بھائی ماشاءاللہ آپ جب سے لے کے چل رہے ہیں, بڑا
ہمارے اسلام میں خوشی ہوگی. میں ابھی کشمیر گیا
جی,
تو ہم بالکل اینڈ پر گئے, بسپادی کے تھوڑا پہلے,
ٹھیک ہے,
تو کس جگہ جا کے میں نے عصر کی نماز پڑھی,
میں جماعت میں شامل ہوا,
ٹھیک ہے,
تو امام صاحب جو ہیں وہ نماز کے مسائل بتا رہے تھے, مسافر کے مسائل, اچھا ان کا ذوق تھا اور مطالعہ بھی اچھا تھا, تو انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جی کوئی شخص مسافر تھا لیکن اس نے 4 پڑھ لیں, اگر اس نے وہ قادے پر بیٹھا تھا تو بقیہ جو 2 ہیں وہ نفل ہو جائیں گی. تو میں نے لقمہ دیا کہ سجدہ سو بھی کرنا ہوگا, کہ ہاں سجدہ سو بھی کرنا ہوگا, اب سے مجھے پہچان گئے. تو پھر کئی گھنٹے ہماری گفتگو رہی, پتہ چلا کہ دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ کو وہ پراپر اس کو دیکھتے ہیں, اس سے استفادہ کرتے ہیں, کے مطالعے میں رہتی ہے, کہاں اتنی دور وادی میں بیٹھا ہوا آدمی, وہاں پاکستان کے یہ جو وہ ہیں موبائل کمپنیاں یہ کام نہیں کرتی.
ابھی ہم نے صرف یہ رکھا تھا نا واٹس ایپ کا باہر کے لیے, تو ہند کے بعض اوقات ایسے ایسے گاؤں اور ایسے ایسے شہروں سے ہمیں سوالات آتے تھے, ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوتے تھے, پتہ نہیں خود بتاتے تھے کہ ہم کہاں رہتے ہیں, کتنا دور رہتے ہیں, وہ ہمیں سوالات بعض اوقات واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتے ہیں.
اعلی حضرت کے اور اس زمانے کے فتاوی پڑھتے نا, کہاں کہاں سے سوالات دنیا بھر سے ہوتے تھے, تو آپ سے بھی ماشاء اللہ دنیا, یعنی یہ بھی ایک میرا خیال ہے اگر ہم غور کریں تو شاید آپ کے ایک سال کے اندر 100-150 ملکوں سے تو میرا خیال ہے آپ کو سوال آ جاتے ہوں گے, ماشاء اللہ کہاں کہاں سے سوال آتے ہیں, ماشاء اللہ کیا بات ہے.
ابھی مرکز الاقتصاد اسلامی چونکہ اپوائنٹمنٹ کے ذریعے بھی لیتا ہے, تو میں کل کا ہی پوچھ رہا تھا ابھی کل کیا مصروفیات ہیں, تو پتا چلا جی ایک اپوائنٹمنٹ ملیشیا سے بک ہے, کوئی صاحب ملیشیا میں جو وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے کے.
یہ کچھ بتائیں ناظرین کو کہ زبردست دارالافتاء کا ایک اور پورشن ہمارا مرکز الاقتصادیہ, جہاں آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ لے کر مفتی صاحب سے بات کر سکتے ہیں, جو ان کی پوری ٹیم ہے, اور یہ شرعی طور پر بھی آپ کو اس میں انشاءاللہ رہنمائی ملے گی.
دیکھیے ایک ویب سائٹ ہے ہماری iacdawatislami.com, تو اس ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو ایک آپشن ہوگا ٹیک اپوائنٹمنٹ میں, آپ جب آپ جائیں گے اس کو فلنگ دی بلنکس کریں گے, آپ کو کس ٹائم میٹنگ کرنی ہے, ہم نے اپنا ایک ٹائم بتا دیا ہے کہ بھی 11 بجے سے لے کر پاکستانی 4 بجے تک ہم دستیاب ہیں. اگر ہم پر ابراڈ کنٹریز سے رش آتا ہے تو ہم رات کی ٹائمنگ بھی کر دیں گے انشاءاللہ.
ارے واہ
اللہ نے چاہ تو آپ ٹائم بک کر لیں اپنا کہ بھی میں اس ٹائم میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. اگر آلریڈی ہمارے پاس اس ٹائم میں رش ہے تو ہم تھوڑا معذرت کریں گے کہ بھی آپ اس ٹائم کے بجائے یہ ٹائم لے لیں, اور اگر رش نہیں ہوا تو ہم اس ٹائم میں آپ کو اوکے کر دیں گے, آپ کو ای میل ریسیو ہوگی, اور اس کے بعد اس ٹائم پر آپ مقرر وقت پر آ کے آن لائن میٹنگ کر سکتے ہیں، کیمرے پر میٹنگ کریں یا وائس پر کریں، دونوں آپشن ہوتے ہیں ہمارے پاس.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دار الافتاء اہل سنت کے فیس بک پیج چلاتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہیں الحمدللہ،
سوشل میڈیا کی
ٹیم ہے، تو ان کا بھی بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے. اور ظاہر ہے یہ مسائل ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ اب کر کر کے نا اتنا سیکھ گئے ہیں، یعنی کبھی کٹنگ کرنی ہوتی ہے، کچھ یہ نکالنا ہے، یہ اس کو یوں کرنا ہے، تو الحمدللہ ان کا بھی بہت تعاون ہے، پیج بھی بہت اچھے طریقے سے رن کرتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی اسی طرح، اور پھر واٹس اپ گروپ بھی ہیں دار الافتاء اہل سنت کے، باقاعدہ ایک نمبر ہے جس کے اوپر آپ جوائن کریں گے تو آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی کلپس بھی ملیں گے، اور روزانہ اس پہ فتویٰ بھی، جو ایک وائرل فتویٰ ہوتا ہے، وہ فتویٰ بھی جاری کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ جوائن کر لیں. تقریباً 50,000 سے زائد لوگ ہیں ان گروپس میں، تو مزید بھی اگر اسی طرح ان نمبرز کو بھی عام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ.
اچھا یہ بھی ایک نیکی ہے نا کہ دار الافتاء اہل سنت کے کسی پروگرام کو یا کسی کلپ کو یا کسی ویڈیو کو شیئر کرنا، پتہ نہیں کیا کیا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اچھی بات ہمیں دار الافتاء اہل سنت ذریعے مسئلہ میں پتہ چلا تو کیا یہ اس کا ثواب ملے گا ہم اس کو شیئر کریں سوشل میڈیا؟
بالکل، یہ تو حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث پاک کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. اب یہ آگے پہنچائے گا، لوگ دیکھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے تو ثواب تو اس کو ملے گا. اور پھر یہ کہ نیکی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، اب اس نے آگے کسی اور کو پہنچایا، اس نے کوئی ہدایت حاصل کی، اس نے کوئی مسئلہ سیکھا، اس کو ثواب ملے گا، پہلے والے کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ لوگ برائی کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ نیکی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی ایک بہت اچھی صورت ہے کہ آپ کلپس اور جو فتاوی ہوتے ہیں ہمارے اسے وائرل کریں.
ماشاء اللہ.
اچھا پھر ایک اور خاص بات یہ ہوتی ہے، جس طرح صدقہ دینے میں اہمیت ہے کہ یہ جو سب سے اہم کام ہے وہاں پیسہ خرچ کیا جائے، تو عام طور پر دار الافتاء اہل سنت کے جو موضوعات ہوتے ہیں یہ ان چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں جن کا سیکھنا فرض عین ہے. تو نمازوں کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، قربانی آتی ہے تو قربانی کے مسائل ہیں،
بالکل ایسا
عقائد و نظریات کے تعلق سے مسائل ہیں، تو یہ عام طور پر جن مسائل پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے 80-90% تو وہ ہوتے ہیں جس کا سیکھنا فرض عین ہے. تو اب آپ کسی کو وہ چیز بتا رہے ہیں جس کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کو تو اٹھ کے جانا چاہیے، تگودو کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور گھر بیٹھے وہ سیکھ لے. اس طرح کی کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور ایک فطرتاً ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے فلاں پروگرام سے فلاں مسئلہ سیکھا،
ایسا ہی
نماز ٹھیک کی، وضو ٹھیک کیا، غسل ٹھیک کیا. تو یوں ایک چیز، ایک شخص کو آپ بنیادی علم دے رہے ہیں.
سبحان اللہ.
مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں کنز الایمان دار الافتاء اہل سنت کے، بھی ہمارے پاس کچھ سائلین کے تاثرات ہیں، وہ بھی سنیں.
آئیے وہ سنتے ہیں.
میرا نام محمد رافع ہے اور میں لیاقت آباد کراچی کا رہائشی ہوں، اور آج میں یہاں کنز الایمان مسجد دار الافتاء میں حاضر ہوا تھا، کچھ مجھے شرعی رہنمائی حاصل کرنی تھی، تو میری مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس مسئلے کا حل میں نے جانا، جو کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اتنے پرفتن دور میں بھی ہمیں ایسے پلیٹ فارم جو مہیا کیے ہوئے ہیں، ہمیں جگہ جگہ پر سینٹر جو ہے دار الافتاء کے وہ پرووائڈ کیے ہیں تاکہ ہم ایزیلی جو ہے اپنی گائیڈنس حاصل کر سکیں اپنے شرعی معاملات میں. تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
میں محمد رضوان اتاری، دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں جن کے بہت سارے فوائد اور عوام کو آسانی کے ساتھ سہولیات دی جا رہی ہے، بالخصوص دار الافتاء اہل سنت ہے اور مدنی چینل ہے جس سے ہمیں بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، علم دین حاصل ہوتا ہے، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، علم دین کے مسائل میں الجھے ہوئے ہوں، سوالات میں الجھے ہوئے ہوں، ان سے میرا مشورہ ہے کہ وہ دار الافتاء میں تشریف لائیں اور مفتیان اکرام کے فیوز و برکات حاصل کریں یا اپنے سوال جمع کرائیں، انشاءاللہ تعالی ان کے مسائل آسانی کے ساتھ حل کر دیے جائیں گے.
میرا نام ہے محمد عظیم اتاری، اللہ کے فضل و کرم سے جامع مسجد کنز الایمان دار الافتاء فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے، مفتی کفیل صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں فتویٰ جاری کر کے دیا، اور ماشاءاللہ سے بہت آسان اور ایزی طریقہ ہے، ہمیں یہاں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی ہے، اور ہم آئے ہمیں یہاں پہ صرف 2-3 منٹ ہمیں خالی یہاں ویٹ کرنا پڑا، اور ہمیں اندر بلا لیا گیا، جو ہمارے مسئلے مسائل تھے وہ ہم نے ان کو اپنے مسئلے مسائل بتائے اور انہوں نے ہمیں اچھا اس کا جواب دیا، ہمیں مطمئن کر کے انہوں نے یہاں سے روانہ کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ کیا بات ہے.
یہ تو ایک دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان جو مرکزی دار الافتاء اہل سنت ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے خود ہی 15 شعبان المعظم 2000 میں اس کا افتتاح کیا تھا، آغاز کیا تھا.
اور اس کے علاوہ بھی کراچی شہر کے اندر حبیبیہ مسجد میں دارالتا اہل سنت جس میں باقاعدہ مفتی محمد احسان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، دوراجی کالونی میں حبیبیہ مسجد میں دارالتا اہل سنت ہے، اور اقصی مسجد اکبر روڈ صدر وہاں پر بھی دارالتا اہل سنت ہے،
مفتی شفیق صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں ماشاءاللہ.
اور اس کھارا در کے اندر بھی الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت بخاری مسجد کے قریب دارالتا اہل سنت کی ایک شاخ ہے، اور فیض مدینہ نیو کراچی یہ فورک اسٹاپ کے پاس مفتی جمیل صاحب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں بھی دارالتا اہل سنت ہے. رضا مسجد کرنگی کے اندر یہ بھی دارالافتاء اہل سنت ہے، اور حیدرآباد کے اندر دارالتا اہل سنت ہے. اس کے علاوہ پھر آپ پنجاب جائیں تو ملتان دارالتا اہل سنت ہے، لاہور میں دو دارالافتاء اہل سنت ہیں، فیصل آباد میں ہیں، سرگودا کے اندر دارالتا اہل سنت ہیں، راولپنڈی میں ہیں، گجرانوالا، اور مفتی سجاد صاحب ہمارے الحمدللہ یہ فیضان مدینہ میں تشریف فرماتے ہیں، اور تنظیمی طور پر جو دینی اور شرعی مسائل ہیں ذمہ داران ان کے لیے ضرور آپ
قاضی صاحب
جی
صاحب جو مرکز الاقتصادیہ کی بات ہوئی وہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہی، یہ ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا زبردست یہ دارالافتاء ہمارا قائم ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ. کچھ اور تاثرات بھی ہیں، مگر اس سے پہلے دارالافتاء اہل سنت کی ایک بہت اور خوبصورت کاوش جو ہے کہ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی سے اب تک تقریباً 30 سے زائد کتب و رسائل جاری ہو چکے ہیں، جن میں سے چند کے نام میں بتاتا ہوں. رمضان کے فتاوی 130 صفحات، قربانی کے فتاوی 123 صفحات، مختصر فتاوی اہل سنت تقریباً 246 صفحات، میلاد النبی قرآن و سنت کی روشنی میں 102 صفحات پر مشتمل یہ رسالے اور کتابیں ہیں، زینت کے شرعی احکام 220 صفحات، خواتین کے مخصوص مسائل اسلامی بہنوں کے لیے یہ شاندار رہنمائی ہے 179 صفحات، عارت کے بارے میں شرعی احکام سوالن جواباً 102 صفحات، اور بھی بہت سارے ہیں. تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے یا دعوت اسلامی.net
سے. کتابیں مکتبۃ المدینہ سے بآسانی، بقیہ سب بھی کتابیں تقریباً 30 کتابیں ہیں یہ دارالتا اہل سنت کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گی، اور پی ڈی ایف کی صورت میں. اور مختصر فتاوی اہل سنت یہ بالکل آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، زینت کے شرعی احکام اور خواتین کے مخصوص شرعی مسائل جو ہیں ان حوالے سے یہ تینوں کتابیں مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. مزید کچھ تاثرات
جی، تاثرات اور سنائیے.
بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گا دارالافتاء کی ٹیم مینجمنٹ کو جو منی چینل پہ آتا ہے. آج ان کی 2000 ایپیسوڈز مکمل ہو گئی ہیں. یہ پروگرام ہمیں دینی مسائل اور شرعی مسائل سمجھنے میں اور بہت ساری ایشوز میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے زندگی کے معاملات آسان کرنے میں. تو ان لوگوں کو بہت بہت مبارکباد ہے، انتھک محنت کر رہے ہیں دین کی راہ میں، اللہ ان کو مزید کامیاب کرے.
میرا نام مزمل ہے، میرا تعلق بینکنگ سیکٹر سے ہے. بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، 2000 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ.
تمام لوگوں کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 2000 ایپیسوڈ ماشاءاللہ دارالافتاء کے حوالے سے اور کمپلیٹ ہو گئے. ہمارا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہوا کرتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ یار ہم کس مفتی کے پاس، کس عالم کے پاس جائیں، کہاں جائیں، کہاں نہیں جائیں، کس کی ٹائمنگ کیا ہے، ہماری ٹائمنگ کیا ہے، تو وہ کچھ معاملات بڑے الجھ جاتے تھے. مدنی چینل کے توسط سے دارالافتاء کا جو پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے اس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ مطلب یہ سمجھنے کی آسانی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھی چیز ہے، اور ہر انسان کو شرعی تقاضوں کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور ہر چھوٹے بڑے میں وضو کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی آپ پوچھیں، طلاق کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، تو کم از کم کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے اپنے قریبی کوئی دارالافتاء آپ کا ہو، دعوت اسلامی کا، تو وہاں جا کے ضرور رابطہ کریں.
میں مدنی چینل کی پوری ٹیم کو 2000 ایپیسوڈ کرنے پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے ہم مفتی صاحبان سے سوالات کر لیتے ہیں، ان کے جوابات لے لیتے ہیں.
ماشاءاللہ تمام کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اور آپ جانتے ہیں دارالافتاء اہل سنت کے اس شعبے کے نگران بھی یہ قبلہ مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب ہیں. حضرت
ویسے تو شورا کی طرف سے مجھے ذمہ داری ملی ہے، باقی تو مفتیان کرام کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں الحمدللہ. اور یقیناً یہ شعبے کی اگر کچھ خدمت ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور جیسے مفتی علی صاحب نے توجہ بھی دلائی کہ ہم دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کے ساتھ تعاون کریں، مگر دارالافتاء اہل سنت یہ وہ بنیادی شعبہ ہے جو فرائض اور واجبات اور شرعی رہنمائی علماء کے ذریعے دنیا کو دے رہا ہے. تو ہمیں دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ مزید بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ بھی ملانا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اور وہ مالی تعاون بھی ہو سکتا ہے، وہ مورل سپورٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ شیئرنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کی بات پہنچانا ہو سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اب سلسلے کا وقت اختتام پر ہے، شفیق بھائی اگر آپ یہ بتا دیں کہ کب کب سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کا دیکھا جا سکتا ہے تاکہ ناظرین مزید اس کو کنٹینیو دیکھنا بھی شروع کریں.
دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہفتے میں مغرب کے جو بعد ہیں وہ پیر اور جمعرات کو یہ مغرب کی نماز کے بعد، اور بدھ والے دن صبح 8 بجے اور اس میں ہمارے کئی بیرون ملک کے احباب ہیں جو بطور خاص ان کے لیے وہ ٹائم بہت کئی ملکوں کے لیے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ اس میں سوالات اپنے کرتے ہیں. تو بدھ والے دن صبح 8 بجے اور پیر اور جمعرات یہ مغرب کی نماز کے بعد.
اگر آپ کے ٹائمنگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور آپ اس وقت لائیو نہیں سن سکتے تو یہ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر یہ لائیو پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس پہ موجود ہوتے ہیں, آپ بعد میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں.
ماشاءاللہ جمیل صاحب ہمارے کورسز کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس حوالے سے ایک اعلان بھی ہم بطور خاص یہ بھی کہ مختلف لوگ کچھ کورسز کروانا چاہتے ہیں. کچھ خاندان والے ہمارے پاس آئے دارالعلوم اہل سنت میں, ایک مرتبہ انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی ہمارے خاندان میں طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے,
کمیٹی والے بھی آتے ہیں.
کچھ ایسا ہو کہ ایک ہم پروگرام, یعنی عام طور پہ کچھ محافل رکھتے ہیں یا دیگر پروگرام تو ہوتے ہیں لیکن ایک خاص موضوع کے تحت کسی خاص جماعت اور خاندان والے جمع ہوں تو ہم بالکل کورس کا بالکل ان کو ٹائم دیا. طلاق کا موضوع تھا اور بہت ہی یعنی ایک ہال میں پراپر جس طریقے سے ہوتا ہے اور جو جو مسائل تھے ان کا شرعی طور پر بھی ہوا اور ایک رکن شورا بھی ساتھ گئے تھے جس کی وجہ سے یعنی کافی اس کے فائدے ہوئے. اگر آپ چاہتے ہیں, ویسے تو ہمارے یہاں زکوٰۃ کورس ہیں اور حج تربیتی کورس ان دنوں میں, قربانی کورس یہ تو ہوتے ہی ہیں ان ایام میں خصوص, اور وراثت, لیکن آپ بطور خاص چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں کو یا آپ کی کمیونٹی والوں کو یہ مسائل درپیش ہیں, آپ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے, تو آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب آپ کے آئیں گے اور وہ باقاعدہ بیان کریں گے.
کیا بات ہے ناظرین, یہ سروس دنیا میں کہاں ہوگی ہے. لوگ جا کر کہتے ہیں نا پانی کے پاس پیاسا جاتا ہے مگر یہاں بارش آپ کے پاس آ کر برسنا چاہتی ہے. علم دین پھیلانے کا جو جذبہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں اور پھر ماشاءاللہ ہمارے مفتیان کرام میں, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو امید کرتا ہوں کہ اب آگے بڑھ کے انشاءاللہ ہم سوالات بھی پوچھیں گے, رہنمائی بھی لیں گے. اور یہ جو کورسز والی بات کہی تو بڑی کمال کی بات ہے, فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں, ہم بہت سارے فنکشنز اور پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, کیوں نہ کوئی ایک ایسا پروگرام کریں. اب بہت سارے ہو سکتا ہے فیملی ممبر پراپر نماز پڑھنا نہیں آتی تو کوئی نماز کورس کے لیے, کوئی زکوٰۃ کے معاملات ہیں تو زکوٰۃ کورس کے لیے, حج پہ جا رہے ہیں تو حج کے حوالے سے تربیت, دارالافتاء اہل سنت کا یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے, کورس ڈپارٹمنٹ, آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وقت تو پورا ہو چکا ہے, شفیق بھائی کچھ آخری کروانا چاہیں؟
آخری تمام کا شکریہ, اپنے ناظرین کا شکریہ, ہمارے کئی سائلین ایسے ہیں ماشاءاللہ کے جو کنٹینیو پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں, اور مدنی چینل کی مجلس کا شکریہ, بطور خاص یہاں کی ایڈمن کا شکریہ کہ جو ہمارے ان تمام معاملات میں بہت ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ہماری جو اپنی ٹیم ہے دارالعلوم اہل سنت کو پروگرام کو رن کرنے والے, ان میں تمام جو بھی ڈائریکٹر ہیں اور اس میں مفتشین ہیں, اللہ پاک سب کو جزائے خیر.
اور شکریہ ناظرین, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے غلام ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.